मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिल फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی آیات تھیں جو رمضان سے پہلے جن پر درس چل رہا تھا، آج سے انشاءاللہ اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی اللہ کے دین پر نہیں چلتے، اللہ کی ہدایات کو فالو نہیں کرتے، ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے۔ اس فالٹ کو اللہ نے ان آیتوں میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا انسان جل باز ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خوشیاں آتی ہیں، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، تو روکنے لگتا ہے اپنے ہاتھ کو، یعنی اترانے لگتا ہے اور کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جل چلا نہ جائے کہیں میرے ہاتھ سے یہ۔ حالانکہ یہ دونوں خصلتیں ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ جو خدا کو نہیں مانتے نا، ان میں تو یہ چیز، یہ ایتھیس لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کچھ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا جب کوئی دولت آئے گی ان کے پاس تو وہ اس کو روکیں گے اس خوف سے کہ خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور جب ان کے پاس کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو دل برداشتہ ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اب یہ غم ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ آج دنیا جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، جتنی ٹینشنیں ہیں، ان کی بیس یہی ہے۔ یعنی خوشی آنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے کہ یار چھن نہ جائے یہ خوشی، اور غم آنے کے بعد تو ویسے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے غم میں۔ ان آیتوں پہ تو میں کئی ہفتے مسلسل درس دے چکا ہوں، اب تو میں تھوڑا تمہید کے طور پر، تھوڑا سبق تازہ ہو جائے نا آپ لوگوں کا، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار اسی ٹاپک پر ہی بیان کرتا رہوں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کرائٹیریا ہوتی ہیں، وہ معیار ہوتی ہیں کسی کی دینداری کو ناپنے کے لیے، تھرمامیٹر کا کام دیتی ہیں وہ۔ آپ نے کسی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بعض دفعہ وہ ماتھا دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے تو آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو بخار ہے، حالانکہ وہ بخار نہیں ہوتا، وہ توے میں بیٹھ کے آیا ہوتا ہے۔ لیکن جب تھرمامیٹر منہ میں لگاتے ہیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جاتا ہے بھائی یہ اوپر اوپر سے گرم ہو رہا تھا، یہ واقعی گرم ہے، یہ اس کو بخار ہو رہا ہے، تو تھرمامیٹر سے پتا چلے گا کہ یہ اندر سے بخار ہے یا نہیں ہے، یہ اندر سے گرم ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا اللہ پہ واقعی سچی مچھی میں یقین ہے یا نہیں ہے، یا ڈرامے بازی چل رہی ہے، دین کے نام پہ گیٹ اپ بنایا ہوا ہے دین کا، تو اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ غموں میں آپ حواس باختہ ہو جاتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو، اور خوشیوں میں آپ اترانے لگتے ہو یا کنٹرول میں رہتے ہو، آپ میں توازن برقرار رہتی ہے، اترانے نہیں لگتے آپ، کنجوسی پہ نہیں اتر آتے آپ۔ جس کو کوئی غم پہنچے اور وہ حواس باختہ ہو جائے جیسے پہلی دفعہ اسی کو دنیا میں کوئی غم پہنچا ہے، باقی تو کبھی دنیا میں کسی کو کوئی غم پہنچا ہے ہی نہیں، حواس واقعہ ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے، ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں جامع ترشید میں، ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا پرسوں، اور پانی میں بچے تیر رہے تھے تو ڈوب کے انتقال ہو گیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیا ہوا کیسے ہوا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 8-9 سال کا بچہ، آپ تصور کر لو کیا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کھیلتا. اور عید کے اگلے دن، عید پہ بچے نے تصویریں کھچائی ہیں خوبصورت نماز پڑھتے ہوئے، جیسے 7-8 سال کے بچوں کی مائیں تصویریں لے رہی ہوتی ہیں نا عید پہ تیار کر کے، بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، نماز پڑھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے اس کی ماں نے تصویریں لی ہوئی ہیں، باپ نے لی ہوئی ہیں، اور اگلے دن یہ حادثہ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈوب کے انتقال ہو جاتا ہے. اور وہ انتقال بھی گورنمنٹ کی غفلت، کیونکہ وہاں قریب میں پانی کھڑا ہوا ہے، کئی دفعہ حکومت کو کمپلین بھی کی ہے احسان آباد میں، بھائی یہ پانی کھڑا ہوا ہے اس میں بچے، تیسری موت ہوئی ہے ایک بچے کی ہے، پہلے 2 بچے اس میں مر چکے ہیں، اور وہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ عوام کے بس کا نہیں ہے. لیکن حکومتیں آپ کو پتا ہے کہاں ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں. تو ہم ملنے کے لیے گئے، اتنا صبر، گھر والے ان کی والدہ سے ملے، بچے کی والدہ سے، ماں نے بھی صبر، باپ نے بھی صبر، کیا سوچ کے صبر، ما قدر اللہ، جو مقدر تھا ہو گیا. تو پھر مجھے خود میں گیا ہوں تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو الٹا مجھے تسلیہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ بڑا ہو جاتا پتہ نہیں فرما بردار نکلتا یا نافرمان، جنتی ہوتا یا جہنمی، ہمیں کیا پتا، ابھی تو نابالغ بچہ ہے جس کے بارے میں کیا ہے بھائی، جنتی مسلمان کے بچے کہاں جاتے ہیں، نابالغ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا. پھر کہنے لگے کہ ہمیں اس کی موت کا فوراً پتہ چل گیا، اگر گم ہو جاتا کتنے سال ہم روتے رہتے انتظار میں، گیا کہاں. اب کوئی عام آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ ان کو بے وقوف کہنا شروع کر دے کہ یار دیکھو بچے کی موت ہوئی ہے اور کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر کہنے لگے تیسری بات یہ، اگر بیمار ہوتا ہمارا علاج پہ معلوم نہیں کتنا خرچہ ہو جاتا، طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی، طویل عرصے بیمار ہو کے موت واقع ہوتی تو ہم کتنا، ہماری جائیدادیں ختم ہو جاتی اور کتنا وقت صرف ہو جاتا، تو موت بھی اچانک واقع ہو گئی، اس بیماری کے ٹینشنوں سے بھی اللہ نے بچا لیا، اور بچہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے مسلمان کا. حدیث میں کیا ہے بھائی، یہ بچے آخرت میں ذخیرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے جنازے میں بچوں کے لیے، اللہم اجعلہ لنا اجرا و زخرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی کر لینا. تو کہہ رہے ہمارے اعمال تو اس قابل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہم جنت میں چلے جائیں، تو ایک سفارشی بھی ہو گیا ہمارے لیے آخرت میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی لبرل سیکولر آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ کہے گا یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو ابھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ گویا خوش ہو رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہو گیا کہ مر گیا، اچھا ہی ہو گیا کہ مر گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی. چونکہ وہ عالم تھے، ان کو پتا ہے کہ شریعت نے کس موقع پہ ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، مرنے سے پہلے بچاؤ کی ساری تدبیریں اختیار کرو. اسی طرح کسی حادثے سے کوئی مر گیا، آئندہ کے لیے احتیاط کرو کہ بھئی دوبارہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے کام کرو. لیکن جو کام ہو گیا ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے، اس میں اسلام کہتا ہے جو ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ لو کا جو لفظ ہے، اگر یہ کر لیتا تو یوں ہوتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا، آپ نے فرمایا یہ اگر کا لفظ شیطان کا لفظ ہے، یہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نافرمانوں کو یہ سب کہنے کی توفیق دیتا ہے اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ان کا غم اور زیادہ بڑھے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، یہ سوچ سوچ کے غمزدہ ہوتے رہے.
قرآن کے الفاظ دیکھو کیا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو, کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. کافر لوگ جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں یا کہیں سفر میں نکلتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں, کاش نہ نکلتا تو نہ مرتا, کاش یہ جنگ میں نہ جاتا تو قتل نہ ہوتا, کاش سفر میں نہ جاتا تو جہاز کریش نہ ہوتا, کاش ٹرین میں نہ جاتا ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, کاش بس میں نہ بیٹھتا بس کھائی میں نہیں گرتی, کاش ٹیکسی میں نہ بیٹھتا آگے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, مسلمان کرتے ہیں؟ نہ, اللہ کہتے ہیں کافر کرتے ہیں, ان کو کرنے دو. یہ باتیں کس پہ سوٹ کرتی ہیں؟ کافروں. کافروں کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. یہ کس پہ سوٹ کرتی ہیں باتیں؟ کافر کے بچے پہ. مسلمان پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی. مسلمان پہ کیا بات سوٹ کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے مارنا ہوتا ہے تو ٹرین کو بھی ٹکر دلوا دیتا ہے, کھائیوں میں بھی گرا دیتا ہے, بچے ڈوب بھی جاتے ہیں, کرنٹ بھی لگتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کروائیں آپ یہ سارے کام. احتیاط تو بہرحال شریعت نے حکم دیا, اتنی احتیاط کا حکم دیا. آپ نے حکم دیا کہ رات کو چراغ گل کر دو, چراغ بجھا کے سو, اس لیے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چوہا وہ چراغ گرا نہ دے. رات کو چوہے نکلتے ہیں نا, گرا دے گا آگ لگے گی گھر میں. تو احتیاطیں تو بہت زیادہ حکم دیا. ایک صاحب ہی بیٹھے ایسے کنکر, نہیں ہم کنکر پھینک رہے ہوتے ہیں مذاق مذاق میں, آپ نے فرمایا یہ کسی کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے یہ کنکر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے لغو کام مت کرو. تو احتیاط کا تو بہت حکم دیا, لیکن جب کوئی کام ہو گیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر کہے گا کہ یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا, اور روتا رہے گا کاش یہ کرتا کاش یہ کرتا. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کو ان کے دلوں میں غم حسرت بن جائے. آخرت کی ٹینشن تو ہے, یہ دنیا میں بھی ایک ٹینشن مل جائے ان کو. مسلمان کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيت. بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. مَا قَدَّرَ اللَّهُ, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو میں جب کل تعزیت کے لیے گیا نا ان کے پاس, تو وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ بھائی دیکھو اگر زندہ رہتا پتہ نہیں نافرمان نکلتا, اور ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں یا نہیں ہے, یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے, اور پھر موت بھی آنن فانن ہو گئی, زندہ رہتا بیمار ہوتا, بیماریوں پہ علاج, پھر جائیدادیں لٹ جاتی, اس کے بعد موت واقع ہوتی, کتنی ٹینشن میں جاتے ہم, قرضے چڑھ جاتے وغیرہ وغیرہ. تو سارے اچھے پہلو نکال کے میرے سامنے رکھ دیے. کوئی اور بیٹھا ہوتا وہ سمجھتا کہ چھ دن کا مقصد یہ کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ مر گیا, انہیں گویا کہ کوئی غم نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں باپ کو اولاد کے بچھڑنے کا غم نہ ہو؟ لیکن علم کتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ بھائی شریعت کیا کہہ رہی ہے اس موقع پہ, کیا کہنے کا حکم دے رہی ہے. اچھے پہلو نکالو, برے پہلو مت نکالو. اگر آپ عقل استعمال کرو گے نا شریعت کے مقابلے میں تو سوچتے رہو بیٹھ کے. اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. دیکھو ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, چاہیے کہ نہیں عقل استعمال؟ بولو نا. بے عقلی کی باتیں مسلمان کرے گا کبھی؟ شریعت نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید دیا ہے نا. لیکن اسلام نے یہ کہہ دیا کہ خدا کے مقابلے میں عقل استعمال مت کرو. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا؟ آسان. اب اگر ہم بیٹھ کے سوچتے رہے کہ بھائی نہیں یار یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, اصل تو یہی ہے کہ ڈوبا کیوں, گیا کیوں, یہ کیوں, کیوں ایسا کیوں, فلانا کیوں, ڈمکانا کیوں, عقل تو یہ ایتھیسٹ کی تو عقل یہی کہتی ہے نا. لیکن بھائی جب ہمیں قرآن و سنت نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے یہ سوچنا ہے, نماز ایک عمل ہے نا, ہم پڑھتے ہیں, کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. تو اب یہاں عقل استعمال کرنا جائز ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا ایکچولی, اس سے ٹائم معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہ 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 بھائی, اللہ نے کہہ دیا فرض ہے. رمضان کے ابھی ہم نے چند دن پہلے روزے رکھے ایک مہینہ, یہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ رکھے ہیں اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ رکھے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ رکھو, اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہیں رکھنے کا. تو اسی طرح اللہ نے غم میں ہمیں کہہ دیا کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا. تو اب ہمارے پاس ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब मुझे उन पे रश आया, उन्होंने कहा भाई ऐसे हुआ था, अल्लाह तुम यानी वो बच्चा जो है वो ये हो गया और वो फौरन ही मौत भी वाकई हो गई और अस्पताल के खर्चे से भी बच गए और आखिरत में जखीरा भी हो गया और जनाब ये है इगवा नहीं हुआ, कोई लापता नहीं हुआ, तो और बड़े होके नाफरमान निकलता क्या, कितनी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वगैरह 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 वगैरह। कोई एथियस बैठा हो या मुलहिद बैठा हो या लिबरल बैठा हो वो कहेगा इनका दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया। लेकिन हकीकत क्या थी भाई, ये जो कुछ वो सोच रहे हैं इस सोचने पर किसने मजबूर किया, अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा जब गम हो जाए तो फिर ये सोचना है, ये अल्लाह की तरफ से पाबंदी है, अब ये सोचना पड़ेगा। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो तुम्हारे बाप को भी अब यही सोचना पड़ेगा। जब तक मियां बीवी की मिसाल ना हो ना बात समझ में नहीं आती। तो आपकी बेगम ने आपको आके कहा कि मैं सोच रही हूं गफ्फार आपसे ज्यादा खूबसूरत है, मैं सोच रही हूं, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आपका नाम जमशेद है और वो सोच क्या रही है गफ्फार के बारे में कि वो ज्यादा खूबसूरत है। आपने उस पर गुस्सा किया, बेगम शट अप, तुम गफ्फार को मुझसे ज्यादा खूबसूरत समझने का सोच रही हो। तो कहे मैं सोच ही रही हूं ना, मैं कोई गफ्फार से शादी थोड़ी कर रही हूं ना, मैं आपसे डिवोर्स ले रही हूं, मैं सिर्फ सोच रही हूं और झूठ भी नहीं सोच रही। आप देख लो ये तस्वीर देखो और अपनी देखो, और हकीकत में भी गफ्फार ज्यादा खूबसूरत हो, वाकई हो भी। देखो आप अपने अपने आप को देखो और वो देखो कितना हैंडसम, तो आप इस बात से मुतमईन हो जाओगे, आप बोलोगे बात तो तुमने सही की है, वाकई गफ्फार गफ्फार है यार, मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूं, लिहाजा तुम गलत नहीं सोच रही, तुम जो सोच रही हो वो बोलो सही सोच रही हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कहोगे आप ना, आप उसे बोलोगे बेगम ये बहस अलग है, गफ्फार मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या बदसूरत है, खूबसूरत हो या बदसूरत हो आपको ये सोचने पर पाबंदी है, वो जो होगा वो होगा भाई, आपके लिए तो मैं ही हूं सब कुछ, आप पे फर्ज है कि आप ये सोचो दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम मैं हूं, क्या ख्याल है। यही है कि बीवी को आपने बोला कि देखो वो तुम्हारी फ्रेंड थी कितनी खूबसूरत, मैं सोच रहा हूं कि वो बहुत खूबसूरत है, बीवी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने बीवी को कहा कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम देख लो तस्वीर में देखो कैसी खूबसूरत हीरोइन जैसी लग रही, और तुम अपने आप को देखो पूरे घी का डब्बा लग रही हो तुम, कोलेस्ट्रॉल का डब्बा लग रही हो तुम, वो देखो। तो बेगम खुश हो जाएगी, ये बात तो सही की आपने, बेगम कहेगी भाई बात आप सही करो या गलत करो, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो या नहीं हो ये आपके सोचने का काम नहीं है, ये आपकी टेंशन नहीं है, उसके लिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, आप सोच के ही टेंशन ना लें। तो पता चला कि बात चीजें सही होती हैं फिर भी आपको सोचने पर पाबंदी होती है कि भाई आपका हेडिक नहीं है। तो अल्लाह ने हमें गम के मौके पे ये कह दिया कि तुम्हें ये सोचने पर पाबंदी है कि गलत हुआ है तुम्हारे साथ, और ये पाबंदी हम कह सकते हैं कि हुआ तो गलत है लेकिन अल्लाह ने सोचने पर पाबंदी लगा दी। ना 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 ना, ये डिफरेंट केस है, वहां तो गफ्फार वाकई हैंडसम है लेकिन शौहर कह रहे हैं सोचो मत, वहां तो दूसरी लड़की बड़ी खूबसूरत है लेकिन बीवी कह रही है सोचो मत, यहां अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुमने ये सोचा ना कि मेरे साथ गलत हुआ है तो फिर गलत ही हुआ है, ये सोचा कि सही हुआ है तो फिर ये गलत सही ही हुआ है, मैं सही कर दूंगा इसको। तुम आखिरत में कहोगे अल्लाह जो गम मुझे मिला वो वाकई अच्छा हो गया मेरे साथ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर तुमने, जमशेद कह रहा है अपनी बेगम से कि तुमने मेरे बारे में सोचा ना कि मैं खूबसूरत हूं, अगरचे ये सोचना गलत होगा मैं खूबसूरत नहीं हूं लेकिन कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया तुम सोचोगी तो मैं हो जाऊंगा खूबसूरत, फिर तो वो लाजमी सोचेगी कि नहीं सोचेगी, क्या ख्याल है भाई। आपने बेगम से कहा बेगम ये आंटी बड़ी खूबसूरत है, बेगम को गुस्सा आया, तो बेगम कहेगी भाई खूबसूरत है तो भी आप सोच नहीं सकते, लेकिन अगर बेगम कहे कि मेरे पास ऐसा कुछ सिस्टम है अल्लाह की तरफ से कि आप मुझे मेरे बारे में सोचो मैं ज्यादा खूबसूरत हूं तो कुदरत मुझे खूबसूरत कर देगी, फिर तो आप लाजमी सोचोगे ना बीवी के बारे में कि यही खूबसूरत है। حالانکہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے، جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت رہے گی، جو بدصورت ہے وہ بدصورت رہے گی، لیکن یہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم غم کو اگر یہ سمجھو گے کہ یہ واقعی میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو اللہ کہیں گے غلطی ہوا ہے پھر تمہارے ساتھ، اور اگر سمجھو گے نا کہ اچھا ہوا جو ہوا، ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، تو پھر یہ اچھا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، کیونکہ طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک بوڑھا شخص بیمار تھا، بخار میں، ہمارے نبی ان کے پاس گئے اور نبی نے تسلی دی، طہور انشاءاللہ، فرمایا یہ بخار یہ گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے۔ نبی نے فرمایا کہ جو آخرت میں جہنم کی گرمی ہے نا، اللہ کسی کو بخار میں ڈال کے مسلمان کی وہ گرمی دور کر دیتے ہیں، اس کے حصے کا عذاب دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر رحمت بن جاتا ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے جو بوڑھے کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ پہ۔ آپ نے فرمایا بھی ایسے ہی ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ رحمت نہیں ہے، اب یہ صرف ٹینشن بھرائے ٹینشن ہے، اسے کوئی گناہ نہیں معاف ہوں گے اور یہ رحمت نہیں بنے گا۔ تو غم سے پہلے کے اصول شریعت میں کچھ اور ہیں اور غم کے بعد کچھ اور۔ تو اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تسلی دے رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، اچھا یہ لگا کہ یار دیکھو، اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ اچھا ہوا کہ غلط ہوا، بھائی اس ہمیں یہ بحث کرنی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اس وقت اللہ نے ہمیں کیا سوچنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کا حکم دیا ہے کہ سوچو صحیح ہوا ہے، تو صحیح ہونے کے پہلو نکالتے رہو بیٹھ کے اس میں۔ لبرل اور سیکولر آدمی کے پاس یہ آپشن بولو نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں غلط ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ، غلط ہوا ہے، غلط ہوا ہے، تو کیا کروں، غلط ہوا ہے، ٹینشن میں جائے گا، پریشان ہوگا، پھر ڈھیوں گولی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تبھی تو غیر مسلموں میں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں، مسلمان ہر پہلو میں خیر نکالتا ہے۔ اور اس میں ہم کسی سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کوئی غیر مسلم اگر ہم سے کہے یار تم خیر کیوں نکال رہے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جیسے جمشید کی بیوی پر یہ پابندی ہے کہ غفار کے بارے میں سوچے کہ غفار زیادہ خوبصورت ہے، ایسے ہی اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ ہم غم میں یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ یہ کس نے پابندی لگا دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے ہم پہ پابندی لگا دی رمضان میں کھانے پینے پر، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ کتنا دل کر رہا تھا، کیا خیال ہے، چائے پینے کا، گٹکے کھانے کا، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل تو کھانا کھانے کا کم دل کرتا ہے، گٹکے کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے۔ بھائی اللہ نے جب پابندی لگائی ہوئی ہے رمضان میں، اللہ وہ تو اور زیادہ الوجیکل کام ہے دیکھنے میں، اور فاسٹنگ بھی کروانی تھی بھائی 12 گھنٹے کی، اللہ تعالیٰ کروا لیتے 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک، کیا خیال ہے۔ لیکن اللہ میاں نے کیا حکم دیا، صبح صادق کے وقت، جو دنیا میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ، اس وقت کھاؤ۔ نہیں کھایا جا رہا بھائی اس وقت، نہیں کھاؤ بس اسی وقت، صبح صادق ہو گئی، کھانا پینا ناجائز۔ تو جب ہم نے یہ کام اللہ کے کہنے پہ کر لیا، نماز پڑھ لی اللہ کے کہنے پر، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو سوچو کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ ہاں اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں بالکل ٹھیک ہوا ہے تو پھر رو تو سکتے ہی نہیں ہے۔ اب بیٹے کی جدائی کا غم میں آنسو نکل رہے ہیں تو اگلا کہے گا کہ اچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ظاہر ہے غم تو ہے نا۔ اب میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا بہتر ہوا، تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کی اتنی رحمت، اللہ نے کہا بھائی یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اتنا اچھا حکم دے دیا یار اللہ نے، اور کیا چاہیے۔ جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہونے دو، اس پہ اللہ پوچھے گا نہیں، منہ سے الفاظ صحیح نکلنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بیگم کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ غفار اچھا ہے، خود بخود آ گیا، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، خود بخود کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اب آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، اب آپ کو غصہ، اب کمبخت تجھے آ بھی رہا تھا، مجھے کیوں بتا رہی ہے آ کے، کیا خیال ہے بھائی۔ پھر آپ اس کو بولے گے ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دن خیال آیا تھا وہاں شادی کر لیتا، وہ زیادہ اچھی انٹی تھی، وہ زیادہ اچھی خوبصورت تھی، تو اب میں بھی جب جتنے میری زندگی میں خیالات آئے ہیں نا، یہ آئندہ آئیں گے میں تجھے بتاتا رہوں گا بیٹھ کے، اور ٹینشن دیتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور آنکھوں سے آنسو ہیں، لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا، زبان وہ کہے گی۔ تو اس لیے غموں میں انسان کا پتہ چلتا ہے بھائی کتنا دین ہے، کتنا دین اندر کیا ہے. جو غم اور خوشی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اندر کا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. اللہ سے دعا مانگو، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں غم نہ دے، مصیبتیں نہ دے اللہ ہمیں، پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. ہم کمزور لوگ ہیں، ہر ایک کا ایسا حوصلہ نہیں ہوتا جیسے ان کا حوصلہ ہے کہ بچے کی موت پہ اتنا صبر کیا انہوں نے، ماں نے بھی باپ نے بھی. تو ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے تو بھائی غلط سوچنے پر اللہ نے ہم پر پابندی، اور اللہ کے ہم پر بہت احسان ہو گیا کہ اللہ نے غلط سوچنے پر پابندی لگا دی. اللہ نے کہا تم صحیح سوچو گے، بالکل صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے تمہاری. تو یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا. کہیں گے بھائی اللہ نے حکم دیا، اب اللہ کے حکم کے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا تو کیا کہتے رہے آخر تک، اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ ایک دینداری کا نا بہت بڑا معیار ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ چاہتے ہیں غم صرف ایک ہی ہو، کون سا، آخرت. اس کے علاوہ غم فری زندگی ہونی چاہیے انسان کی، جو ہوتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہیں، صبر کرنا ہے. لیکن جو پالنا ہے نا غم، وہ اللہ نے ان آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون. سے پہلے والی آیت میں کیا تھا کہ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ یہ ڈرتے صرف ایک چیز سے ہیں، وہ آخرت کے عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے، آخرت اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا. اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا، اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح. اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا، سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، مال مل جائے اور شہرت اور عزت، کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا. اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے، سکون ہوگا، اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا، عیاشی کرے گا، ایسا ہی ہے نا. اب مجھے یہ بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق، ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا، لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. تو اب آپ لوگے وہ پیسے، بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے. اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا، میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے، خیر پستے کھانے کا بہت شوق تھا، کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل، اور نہ آپ کے میدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو، تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو گے ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں، تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے، تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن دو خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو، ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ دو خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے، गार्ड आपको हार्ट अटैक से थोड़ी बचा सकता है, गुर्दे फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया, जहाज क्रैश हो गया, ट्रेन का हादसा हो गया, क्या अमेरिका में नहीं लोग मरते, क्या जापान में नहीं लोग मरते? तो ये मौत का खौफ अल्लाह उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं हर वक्त, ये खौफ कि यार मर गया तो क्या होगा, मर गया तो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों में। दूसरा बुढ़ापा, दूसरा क्या है, जैसे ही बूढ़े होते हैं ना ये लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा बेचारा किसी को क्या एंटरटेन करेगा। आपके पोते नवासे हैं तो वो तो किसी, आजकल तो वो भी नहीं पूछते, बेदीन जो होते हैं, तो वो जवानी खत्म, वो दौलत है लेकिन ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना पी सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापा बता रहा होता है कि अब तेरा टाइम आ गया। ये दो खौफ इंसान को ऐसा मारते हैं ना, ऐसा टेंशन देते हैं कि ये मस्नूई खुशियां ले रहे होते हैं। हमने जो ओरिजिनल खुश है ना वो सिर्फ अल्लाह वालों को ही देखा है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, उन्होंने खुश लोग देखे नहीं होते असल में, अपनी जैसे टेंशनों में घिरे हुए लोग देखे होते हैं, तो वो समझते हैं कि खुशी इसी का नाम है। तो कभी कुछ टेंशन फ्री लोगों के साथ टाइम गुजारे ना, हमने गुजारा है इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने कॉलेज का दौर भी देखा है और मदरसे में बुजुर्गों के साथ भी टाइम गुजारा है, तो दोनों को कंपेयर किया है हमने। कुछ ना होते हुए भी खुश हैं और वो तबका सब कुछ होता हुआ भी परेशान है। एक आदमी पैदा लंगड़ों में हुआ, सारे लंगड़े थे। अब उसे कोई बयान कर रहा है कि अबे एक टांग लगवा ले, बड़ा फायदा होता है, भागता है, दौड़ता है और चलता है, बड़ा फायदा। वो कहे क्या हो, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं। उसे नॉर्मल क्यों वो अपने आप को कह रहा है कि उसने देखे, जितने भी देखे वो सारे अपने जैसे लंगड़े ही देखे हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं कि कोई दो टांगों वाले भी होते हैं, इतनी स्पीड से दौड़ सकते हैं वो। तो आज लोग इतनी टेंशनों में, इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं कि उनको भूल गए हैं कि टेंशन फ्री जिंदगी भी कोई चीज होती है, खुशी वाली जिंदगी भी कोई चीज होती है। ये उनकी जिंदगी से ये निकल गई है ये चीज, इतनी परेशानियां हैं, वो समझते हैं यही नॉर्मल लाइफ है। तभी हर थोड़े दिन, दो दिन बाद नींद की गोली खा रहे होते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं, बीसियों किस्म के दर्जनों मसाइल पाले हुए हैं। तो मुझे तो जो दुनियादार लोग हैं ना, उनमें बैठ के अंदाजा होता है कि भाई इन बेचारों को पता ही नहीं है कि असल में रिलैक्स होना किसे कहते हैं। शराब पी के जो सुकून मिलता है वो सुकून थोड़ी है भाई, वो तो वक्ती तौर पर रिलैक्स हो गए आप वक्ती तौर पर एक थोड़ा सा आपको वो मिल गया, उसको सुकून थोड़ी कहते हैं। तो खैर कहां से काम में, तो ये टॉपिक नहीं था, लेकिन हम किधर को निकल लिए। तो मुसलमान क्या करता है, कुरान क्या कहता है, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। जो सही मुसलमान नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, वो कामयाब लाइफ गुजार ही नहीं सकता। जब उसे गम होता है डिप्रेशन में जाता है, और खुशी होती है तो इतराने लगता है। देखा है आपने, अभी भी बहुत से लोग जिनको खुशी भी दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। मशहूर है ना कि जब नई नई दौलत आती है तो इंसान औकात से बाहर निकल जाता है। एक इंडियन शायरा है, उसका बड़ा अच्छा शेर है, अक्सर मैं सुनाता रहता हूं, कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारा स्टाइल बता रहा है अभी नया नया पैसा है तुम्हारे पास, अपनी औकात भूल गए हो। जो हमेशा से दौलतमंद होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा अपनी दौलत की नुमाइश की कोशिश करें। खैर, तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्रा हो जाता है। देखो गम की ये जो, मैं भी कुछ लोगों को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मशवरा देता हूं, हालांकि वो दीनदार होते हैं। आपकी ना बेसुकूनी की दो वजह होती हैं, एक वजह तो नेचुरल है, वो सबको हो सकती है, आपकी नींद ही नहीं हुई। आप कितने भी खुश मिजाज हो, अगर नींद ही नहीं हो रही तो आप जाहिर है टेंशन में जाओगे, वो तो चाहे नेक हो बुरा हो परेशानी होगी उसको। या बाज दफा दिमाग का कोई केमिकल ही आगे पीछे हो गया, मौरूसी भी होता है ये, तो ऐसे मौके पे तो नींद की गोली भी खा सकता है इंसान, डिप्रेशन की दवा भी खा सकता है, ये कोई बेदीनी की बात नहीं है, ये इसकी अलामत नहीं कि बंदा बेदीन है। क्योंकि जाहिर है दिमाग भी एक मादी चीज है ना, उसमें जो केमिकल आउट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, वो तो सेटिंग पे डॉक्टर लेकर आएगा ना, अबे किसी का घुटना टूट गया तो डॉक्टर लाके सेटिंग पे लाएगा ना, तो दिमाग भी उल्टा सीधा हो गया तो उसको कौन लेकर आएगा सेटिंग पे? डॉक्टर। वो तो नेचुरल है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुसलसल सफर की वजह से थकावट है, आपकी नींद नहीं हो रही, तो नींद की गोली खा लेने में कोई हर्ज नहीं हो, तो डॉक्टर का टॉपिक है, डॉक्टर बताएगा। लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, आजकल जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जा रहे हैं ना, जिन टेंशनों की वजह से, वो बेदीनी की वजह से है। नींद की गोलियां जो खा रहे हैं उनका असल इलाज दीन है। समझते हो कि नहीं समझते? वो सफर की थकावटें नहीं है, वो खामखा की डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है फिर भी टेंशन में है। और उस टेंशन की बेस क्या है? दुनिया की मोहब्बत। गम में ये सोचता नहीं है कि ये अल्लाह ने दिया है, भाई अल्लाह को मुझ पर ताकत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, और हमने लौट कर किसकी तरफ जाना है? अल्लाह की तरफ। जिन चीजों पे गम होना चाहिए उन पे तो हो नहीं रहा। भाई गम तो होना चाहिए गुनाह पे, आपसे कुछ आप आखिरत में क्या जवाब दोगे? देखो जब तलबा के पेपर होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा गम किस बात का होता है? पेपर में कामयाब हो जाए। जैसे बैठे होते हैं ना पढ़ने वाले, हमें याद है इम्तिहान जब आने वाले होते थे, कितनी दिमाग पे खिंचाव होता था कि यार कब हमारी इन इम्तिहान से जान छूटेगी, कितना दिमाग पे एक स्ट्रेस होती है, खिंचाव होता है। तो इससे बड़ा इम्तिहान कब आने वाला है आखिरत में? उसका तो खिंचाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी टेंशन ही नहीं है उसकी जरा सी भी। ये बहुत डेंजरस चीज है भाई, जो आप मेरे और आपके सामने इतना बड़ा इम्तिहान का दिन खड़ा हुआ है उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि जो उस आखिरत का नहीं सोचेगा ना, उसको दुनिया की टेंशनों में डालूंगा, फिर मैं बीसियों टेंशनों में डालूंगा मैं। इसलिए नबी ने फरमाया अपनी टेंशन को समेट के कहां ले आओ? आखिरत में। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई, आपने फरमाया वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ऐ अल्लाह अगर कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिखी हुई भी है तो हमारे दीन को बचा लेना उससे, उस मुसीबत से हमारी दुनिया का नुकसान हो जाए, दीन का नुकसान ना हो। बाद मुसीबतें ऐसी होती हैं आदमी दीन से ही जाता है, उससे दीन का नुकसान ना हो। और वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, ये बहुत अहम दुआ है, ये दुआ मांगा करें, खुद इस दुआ से ही दिल की काफी इसलाह हो जाएगी। हमारे नबी ने जो हमें दुआएं सिखाई है ना, वो दुआएं मांगने से भी काफी दिल ठीक हो जाता है इंसान का। मुनाजाते मकबूला के नाम से दुआओं की एक किताब है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। और वैसे किताबों किसी भी किताब लाइब्रेरी में जाएं तो मिल जाती है वो। उसमें क्या किया है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में जितनी दुआएं हैं ना उनको एक छोटे से किताबचे में जमा कर दिया है। अब वो तो बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे मांगे इंसान रोजाना इतनी दुआएं, तो उनको सात हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सात हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उसको आसानी के लिए नाम दे दिया, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, पीर के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन और जुम्मे के दिन। तो सात हिस्सों में डिवाइड होने से वो मुख्तसर हो गई है। तो उससे फायदा ये होता है कि अगर आप वो खरीद लें या डाउनलोड कर लें तो उसमें रोज आना आप वो दुआएं मांगे, उनका तर्जमा भी, तर्जमे वाली भी मिल जाती है वो। तो आप जब वो दुआएं मांगेंगे ना आपको, तो दुआ से ही आपको लगेगा कि मेरा दिल ठीक हो रहा है। देखो जब किसी से आप मंगवाएं ना कि ये मांगो, तो ये एहसास उसके अंदर पैदा होता है थोड़े दिनों में कि मांगने की चीज असल में ये है, मैं गलत चीज मांगता रहा हूं अब तक, फोकस तो मुझे इस चीज को करना चाहिए। आपने अपने बच्चे के जिम्मे लगा दिया कि बेटा, या लोगों ने उसको मोटिवेट किया कि अमेरिका का वीजा मांगो, वो मांगता रहेगा, एक दिन उसके दिल में ये चीज बैठ जाएगी कि दुनिया में कामयाब वही है जिसको अमेरिका का वीजा मिल जाए, बाकी सारे क्या है, वो पकौड़े बेच रहे हैं, बाकी सारे बेवकूफ हैं। बैठेगा कि नहीं बैठ? ट्रेंड चलता है ना किसी चीज का, हर एक को एक चीज पे लगा दिया आपने, तो उससे क्या होगा, उनके दिल में उस चीज की अहमियत बैठ जाएगी। हमारे एक जानने वाले मुझे एयरपोर्ट पे मिले, पठान लड़का था सवात का, पता नहीं 8-10 साल को कई डंकी लगा के गया होगा यूरोप, 8-10 साल घूम के घास खा के वापस आ गया ना, तो मुझे दुबई के या कतर के, अभी मुझे याद नहीं, एयरपोर्ट पे मिला, कनेक्टेड फ्लाइट थी। मैंने कहा क्या हुआ कैसे? कहते यार मैं पता नहीं कहां गया हूं, इटली गया हूं, यूके गया हूं, डंकी लगा के गया था, अल्लाह ने बचा लिया। 8 साल कह रहे झक मार के वापस आ रहा हूं, मेरी तौबा जो मैं कभी दोबारा जाऊं। तो मैंने कहा गए क्यों थे? कह रहे गए इसलिए कि एक दिमाग में ना नौजवानों के बैठा हुआ है, जो इटली चला गया, जो यूरोप चला गया, जो यूनान चला गया, जो यूके चला गया, वो बस जन्नत के बागों में टहल रहा है। तो दिमाग में ना एक भाई, किसी नौजवान से भी पूछे ना, वो बता रहा हो कि मैं यूरोप जा रहा हूं, दूसरे के दिल में एक खलबली है, तू यूरोप जा रहा है, हम इधर ही अंडा मोड़ पे बैठे हुए हैं यार। एक अजीब सा दिमाग में ना बना लिया है, भाई अगर कुछ भी नहीं आता तो तू जापान भी चला जा, अमेरिका चला जा, वहां भी रगड़े ही लगेंगे तेरे। दुनिया में हर जगह कदर होती है, आपको आता क्या है, करो करेगा क्या? आप नौजवानों से पूछे वहां जाके करेगा क्या? मेरे पास लोग आते हैं, मुस्ताफा आपके इतने ताल्लुकात हो गए, आप मुझे अमरीका भिजवा दें। मैं कहता हूं बोल तो ऐसे ताल्लुकात मैं नहीं इस्तेमाल करता कि इसको यहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, लेकिन बाय द वे अमरीका जाके आप क्या करोगे? अमरीका मुफ्ती साहब, अमरीका तो अमरीका है। अबे अमरीका तो अमरीका है, जन्नतुल फिरदौस थोड़ी है कि बटन दबाएगा तेरे को खरबूजे आएंगे, बटन दबाएगा हूरे आएंगी, वहां ज़कात थोड़ी बट रही है। तो करेगा क्या? अरे करेगा क्या, वहां जाके सोचेंगे क्या करना है। और मैंने कहा जितने दिन सोचने में लगेंगे, खाएगा कहां से तू, खिलाएगा कौन तुझे वहां पे? वहां तो, यहां तो फिर भी लोग कुछ ज़कात वकात जो है ना, लंगर लगे हुए हैं यहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये पहच कर दी है कौम को ना, लंगर लगे हुए हैं यहां पे, वहां ये लंगर वंगर आपको नहीं मिलेंगे। तो हाँ, उन्होंने फिर वाकयात होते हैं, वो फला गया था तो देखो वो कहीं ना कहीं लग गया, भाई 100 में 2-4 लग जाते हैं, तुक्के लग जाते हैं, वरना दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, आता वाता कुछ भी नहीं है और चला जाए कि वहां जाके सोचेंगे। तो क्यों सोचोगे वहां जाके भाई, पहले तो आप यहां से कोई लिंक बनाओ, कोई देखो कोई आपको जॉब मिल रही है, और फिर वो बंदा भी ईमानदार है। तो वो मुझे वो याद आए, सवाब का बंदा घूम घाम के 8-10 साल लगा के वापस आया और कान पकड़ के कहता है मेरी तौबा जो मैंने जिंदगी यहां पे बर्बाद की है। तो मैंने कहा गए क्यों थे? तो गए इसलिए थे कि एक ट्रेंड चल रहा था कि जो बाहर जाता है वो क्या होता है, कामयाब। तो इससे हमें पता चलता है भाई, जिस चीज का ट्रेंड चलता है, जो चीज जबानों पे होती है, जो चीज सुनी जाती है, सही हो या गलत हो, बहरहाल उसकी अहमियत दिल के अंदर बैठती है। तो मुनाजात मकबूला में जो दुआएं हैं, जब आप पढ़ेंगे ना बार बार अल्लाह से वो चीजें मांगेंगे, तो आपके हक में वो ट्रेंड चल पड़ा है, आपको पता चल जाएगा भाई मांगने की चीज तो ये थी, मैं क्या मांगता रहा हूं आज तक। असल तो इस चीज को फोकस करना चाहिए। तो उसमें एक दुआ है, ला तजअली दुनिया अकबर हम्मीना, मुझे बड़ा मजा आता है ये दुआ मांगने में, ए अल्लाह दुनिया को हमारी बड़ी फिक्र ना बना देना, इतना घटिया ना बनाना हमें कि इस मुसाफिर खाने को हम अपना बाप बना लें। मैं तो इसलिए दुआ मांगता हूं कि हम तो दुनिया आपसे ज्यादा देख रहे हैं ना, तो मेरे बिगड़ने के चांसेस आपसे बोलो बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बिगड़ने का ऑप्शन, चांसेस तो खतरनाक लफ्ज है, अल्लाह बचाए, ऑप्शन मेरे पास बिगड़ने के चांसेस भी है, बिगड़ने का ऑप्शन मेरे पास ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ? फिर जहां भी जा रहे हैं लोग झुक झुक के सेल्फियां, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाथ भी चूम रहे हैं बाज लोग, और जो है तशरीफ लाएं मेरे साथ सेल्फी, इतने बड़े बड़े लोग सेल्फी ले रहे होते हैं और बता रहे होते हैं आज तक किसी के साथ सेल्फी नहीं ली हमने, कह रहे हैं आपके साथ सेल्फी, तो बिगड़ने के चांस किसके ज्यादा है बोलो? मेरे ज्यादा है, मैं अपनी औकात भूल जाऊं, मैं समझूं कि शायद मैं भी कोई बहुत नेक आदमी हूं। भाषा वही होता है, आदमी को अपनी औकात पता होती है, दूसरे बता बता के ना उसको उसकी औकात भुला देते हैं। हमारे एक जानने वाले मौलाना साहब थे, उनकी ऊपर की सेटिंग आउट हो गई ना, इतनी आउट हो गई कि उनको कोई बूढ़ा आदमी नसीहत करे उनको गुस्सा आए, बूढ़े को डांट देते थे बड़ी महफिल में, हालांकि यंग थे वो। हमें गुस्सा आता, यार आप ठीक है आलिम हो लेकिन आप जवान हो, अगर कोई बूढ़ा सफेद रीश आदमी आपको समझा रहा है तो बूढ़े के एहतराम का तकाज़ा है कि गुस्से तो ना हो ना, आप सुन ले अंकल ठीक है मैं गौर करूंगा, गुस्से क्यों हो रहे हो भाई? उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। अच्छा, उनके भी मुरीदीन थे, हाथ चूमते, अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं, बहुत पुराना वाकया हो गया। उनके मुरीदीन के यही है कि हाथ भी चूम रहे हैं, और उस वक्त सेल्फियों का ज्यादा रिवाज था नहीं है, मोबाइल कैमरे नहीं होते थे उस वक्त, तो फिर वो जिक्र भी करा रहे हैं लोगों को, मुरीद आ रहे हैं और मुरीद फिर ख्वाब भी सुना रहे हैं, मैंने आपके बारे में ये देखा, आप मुरीद भी ऐसे ऐसे ख्वाब सुनाते हैं ना, मैंने ये देखा जन्नतुल फिरदौस में टहल रहे हैं आप, मैंने देखा आपकी 10 उंगलियां घी में, वो तो सुना होगा ना, और मेरी गंदगी में, वो पीर साहब कहते थे ना, मुरीद आया पीर साहब मैंने देखा कि आपकी 10 उंगलियां शहद में और मेरी पहाने में। पीर ने कहा यही तो फर्क है, तो उसने कहा पूरा ख्वाब तो खत्म होने दें, आप मेरी उंगलियां चाट रहे थे, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा था। तो वो भी एक पीर साहब, मुरीदों ने उनको बहुत वो उठा लिया ना। तो अब वो क्या हुआ कि वो बदतमीजी, हर एक से बदतमीजी। तो मुझे, मैं परेशान होता था, इनको हो क्या गया है। तो हमारे किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा तजिया किया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब इनका कसूर नहीं है, असल में इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं, तो इस वहम की वजह से बेचारे ऐसे हो गए। बाज दफा इंसान अपने बारे में खुशफहमी में आ जाता है कि मैं क्या हूं, मैं नेक हूं। लोग इतनी तारीफें कर देते हैं, आदमी समझ लगता है। इंसान दूसरों की तारीफों से इतना मुतासिर होता है ना, अपने ऐब उसकी नजरों से छुप जाते हैं। ये बिल्कुल एक हकीकत है। अगर किसी काले को आप कहना शुरू कर दो ना, तू गोरा है, तू चिट्टा है, तू गोरा है, तू बहुत हसीन है, वो ये वहम में आएगा कि मैं क्या हूं, मैं बहुत गोरा हूं। एक आदमी था ना गांव में, तो उसको किसी ने आके बोला कि यार तू यहां बैठा हुआ है, तेरी बीवी तो बेवा हो गई है। तो उसने कहा भाई मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई। उसने कहा अबे भाई देख ले, तुझे तो घर जाना चाहिए, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई है। तो डांटा, चल दफा हो यहां से पागल आदमी, मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी भी कह रहा है उसको और बेवा भी कह रहा है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, उसने कहा भाई तू यहां बैठा हुआ है, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई। थोड़ा कम स्टाइल में डांटा, दफा हो यहां से, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मैं जब जिंदा हूं तो बीवी कैसे बेवा हो गई। फिर तीसरा बंदा आया, अबे तू यहां बैठा हुआ है, कपड़े धो रहा है, तेरी बीवी बेवा हो गई। तो अब थोड़ा सा उसको वहम होना शुरू हो गया कि शायद बेवा हो गई। हंस दिया कि जाओ यार तुम लोग मजाक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ। चौथा आया, यार गफ्फार तुझे किसी ने बताया नहीं कि तेरी बीवी बेवा हो गई है। तो शुरू में तो मजाक समझा, जब 10 15 20 25 30 लोगों ने कहा भाग रहे घर, तकड़ तकड़ तकड़। लोग कह रहे क्या हो गया, कह रहे भाई मेरी बीवी बेवा हो गई। ये इंसान पर मीडिया का असर होता है। तो वो तो बीवी बेवा होने के लिए तो 25 30 आदमी चाहिए थे उसको ये वहम डालने के लिए। अपनी तारीफ दो बंदों से भी आदमी सुन ले तो यकीन कर लेता यार ये बंदा क्या कह रहा है। हमारे वालिद साहब एक लतीफा सुनाते थे, जब भी मैं कहता हूं ना ये बंदा ठीक कह रहा है, मुझे वालिद साहब का स्टाइल आ जाता था। असल में वालिद साहब एक लतीफा सुनाते थे, एक मौलवी साहब बीमार थे ना, तो मुख्तलिफ हकीम आए, सजेशन दी कि इसको करेले का जूस पिलाओ, हकीम लोग तो यही पिलाते हैं। एक ने कहा कि इनको जो है वो ऐसा करो कि है फलानी माजून खिला दो, फलानी माजून खिला दो। वो मौलवी साहब आंखें बंद करके पड़े हुए हैं ना, जैसे बिल्कुल बेहोश, आंख ही नहीं खुल रही। एक ने कहा इनको दूध जलेबी खिलाओ, मौलवी साहब की एकदम आंख खुली। एक ने कहा इनको क्या पिलाओ, दूध जलेबी, एकदम मौलवी साहब हरकत में आए ना। अच्छा वो कह के खामोश हो गया। फिर दूसरे ने कहा इनको फलाने का जूस पिलाओ, फलाने का जूस पिलाओ। तो मौलवी साहब का ख्याल था लोग इसकी बात को खुद ही वैल्यू देंगे, दूध जलेबी वाली की बात को, तो वो लोग वैल्यू दे नहीं रहे। तो फिर मौलवी साहब ने पूरी आंखें खोली, बोले भाई इसके भी तो सुनो क्या कह रहे, इसकी भी तो सुनो क्या कह रही। तो इंसान के फेवर में जो चीज जाती है ना, वो चीज इंसान को बहुत अच्छी तरह सुनाई भी देती है, उसका मतलब भी समझ में आता है, भले वो इंग्लिश में हो फिर भी समझ में आएगी, वो पश्तो में हो पंजाबी में हो फिर भी। तो इंसान जितना बेड़ा गरक इंसान का अपनी तारीफ सुन के होता है ना, इतना किसी चीज से बेड़ा गरक नहीं होता। और जितना अपनी बुराइयां सुन के संवरता है इंसान, उसको अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, इतना किसी चीज से सुधरता नहीं है। हां दो चीजें हैं इसमें, इतनी बुराइयां सुने के मायूस होने लगे फिर नुकसान होता है। तो उसमें इतना हौसला होना चाहिए कि मायूस ना हो और ये फर्क कर सके कि कौन सी बुराई ठीक है और कौन सी बुराई ठीक नहीं है। ये उसमें तजिए की सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि बाद दफा जो बुराई नहीं होती वो भी आप सुनते रहोगे तो फिर मायूसी की तरफ जाने लगता है, फिर उसमें मोटिवेशन नहीं मिलती। और तारीफ सुन के अगर उसमें इतना हौसला है, जर्फ बड़ा है कि वो ये देखे कौन सी तारीफ दुरुस्त है और कौन सी दुरुस्त नहीं है, ये फर्क करना जानता हो। नंबर दो, वो तारीफ सुन के चौड़े में ना आ जाए, बल्कि वो ये समझे भाई ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये भीख में मिली है मुझे खुदा की तरफ से, तो इसमें मैंने और तवाजो करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है और ज्यादा मुतवाजे बनना है। جب ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں نازل بھی کر دیا. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف اور آپ کنفرم جنتی ہو, تو میرا خیال ہے ہم سے بڑا بدماش پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم سب کچھ کریں گے, 27ویں میں آ کے بخشوائیں گے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, سب کچھ کریں گے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس کے بعد آپ کی تہجد میں اور اضافہ ہو گیا. آپ نے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ کی تو اللہ نے سب بخش دیا ہے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے تواضع کا تقاضا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے تو اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس کے اندر آ گیا کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو ایک تو یہ آ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تعریف غلط ہے یا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں آپ میں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ تو بڑے بہادر ہو, حالانکہ آپ چھپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو. آپ فرض کرنے لگتے ہو میں کیا ہوں, بہت بہادر ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہو, حالانکہ آپ بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ دوست کو چائے پلا دی ہوتی ہے, لوگ کہہ دیے سخی, تو آپ اس وہم میں آ گئے ہوتے میں واقعی کیا ہوں, سخی ہوں. تب بیگم نے ایک دن بول دیا کہ آپ کبھی کچھ خرید کے نہیں دیا, تو آپ کو غصہ ہوتا ہے کہ مجھے تو دنیا سخی کہتی ہے اور یہ سسرال دیکھو, سسرال دیکھو. بھائی دنیا کے کہنے سے آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے, آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے, آپ ہو نہیں. دوست کہہ دیتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ایک دن بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے تو اخلاق اچھے نہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے, آپ کا میٹر کیا ہو گیا شارٹ. یار میرے تو دوست کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں اور یہ دیکھو. بھائی دوستوں کا معاملہ اور ہوتا ہے, ان سے کتنی دیر ملاقات ہوتی ہے, اصل کہاں کے ہیں, گھر کی بات گھر سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. دوست کے ساتھ کیا کرے گا, بد اخلاقی کر کے وہ چماٹ لگائے گا آگے سے, بدتمیزی کرو گے تو دوسرے کی تعریف میں یہ آپ کو فرق کرنا پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط, تو یہ اسلام سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں اللہ نے کچھ ذہانت دی ہو, کسی کو صلاحیت دی ہو, تو دو چیزیں ہوں اگر, اور دوسرا وہ تعریف سن کے تواضع پیدا ہو, عاجزی پیدا ہو, تکبر پیدا نہ ہو. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, جن بیان لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے, سمیٹتا ہوں اس کو میں. دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع. ہمارے ہاں تصور یہ کہ آپ کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو آپ سمجھیں کہ نہیں ہے, نہ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ نہیں ہے تو یہ احساس کمتری ہے, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتا ہے, مثال کے طور پر دیکھو ایک 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے اور اس کے آپ کو 50 روپے ملیں گے. آپ کو کسی نے وہم ڈال دیا کہ آپ کمزور ہو, آپ 10 کلو کا آٹا نہیں اٹھا سکتے, تو آپ انسانیت کی خدمت سے بھی گئے اور جو 50-100 روپے آپ کو ملنے تھے اس سے بھی آپ گئے, آپ ناکام آدمی ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 کلو کا آٹا ہے تو میں تو 20 کلو اٹھا سکتا ہوں, آپ پھٹ کر کے اٹھا کے رکھ دو گے. تو آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو نہ ماننا یہ تواضع نہیں ہے, یہ ناشکری ہے, یہ احساس کمتری ہے. آج تواضع اس کو سمجھا جاتا ہے کہ میں خاکسار, میں کیا بولوں, میں مثال میں ایک مثال آ رہی ہے ذہن. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا کلب حسین, یعنی حسین کا کتا, بڑا تواضع والا نام تھا. اب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے بولا یار اب حسین کا کتا سے زیادہ کیا تواضع ہوگی, اس نے کہا خنزیر اللہ, اللہ کا کتے سے بھی بدتر کیا بنا دیا اپنے آپ کو, خنزیر. یہ تواضع کا پروگرام چل رہا ہے, یہ تواضع نہیں ہے میرے بھائی. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ احقر لکھیں. احقر کا مطلب ہے سب سے زیادہ حقیر. بعض بزرگوں میں یہ تواضع کا طریقہ رہا ہے, اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں, سب سے زیادہ حقیر. حضرت فرماتے تھے نہیں, اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے, سب سے زیادہ عزت والا. تو احقر اپنے حضرت نہیں لکھتے تھے, بندہ لکھتے تھے. جو لکھتے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. تو بندہ لکھتے تھے, بندہ رشید احمد, ایسے آکر نہیں لکھتے تھے. کہ میں کیوں اپنے آپ کو حقیر کیوں کہوں بھائی, میں اللہ نے ہمیں حقیر تھوڑی بنایا ہے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے. تو اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ یہ تو شکر کا تقاضا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی آپ قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ اسکول میں ٹیچر کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر اس وقت کچھ ٹیچر ہماری حوصلہ افزائی کرتے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہمیں. بعض دفعہ بچے میں ذہانت ہوتی ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا, اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. گھر میں ایسے سلاواتیں نہیں سن لی تھی بچوں کو, تو تو کسی کام کا نہیں ہے تو تو مائیں بھی ایسے تانے دے دے کے نا اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر ڈال دیتی ہیں کہ دنیا کا سب سے ناکام انسان کون ہے, میں ہوں, اور میں دنیا میں پٹنے کے لیے اور تانے سننے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی ساری صلاحیتیں برباد. تو اس لیے اگر کسی کوئی اپنی تعریف سنے اور اس کے اندر وہ چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے, مان لینا چاہیے, لیکن اس میں اترانا نہیں. بھائی یہ کس نے دی ہے, یہ بھیک دی ہے, کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے نا کسی چیز کی, کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ہمارا ہم تو نہیں نہیں نہیں, حالانکہ اندر اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا اور بول یار, میں نہیں نہیں بولوں گا لیکن تو نے کیا بولنا ہے. ہاں 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 ہاں, جیسے ایک کمزور آدمی کی لڑائی ہو گئی نا کسی سے, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, تو یہ کہتا ہے چھوڑو مجھے, آہستہ سے کہہ رہے چھوڑنا نہیں مارے گا بہت, دونوں کو پکڑ کے رکھو. تو جب کوئی منہ پہ تعریف کر رہا ہو اور آپ کہہ رہے نہیں 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 نہیں, تو یہ ڈرامے بازی ہے. ہاں اگر وہ تعریف نہیں ہے تو آپ بتا دو بھائی ایسا نہیں ہے, اور اگر واقعی 100% ہے بولو بھائی دعا کرو اللہ شکر کی توفیق دے. تو احساس کمتری بھی نہیں پیدا کرنا اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بھیک میں ملی ہے تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے بات میں نے لے کے شروع کی تھی, کہ انسان کو دھوکا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو جو چیز آپ میں نہیں ہوتی آپ سمجھنے لگتے ہو کہ شاید یہ مجھ میں ہے. سب سے زیادہ دھوکا اس چیز سے ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں پھر انسان اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے, تو ایسے میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ چومنے والے بہت, ان کے ساتھ سیلفیاں لینے والے بہت. تو میرے ساتھ جب کہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ آ کے اور ہاتھ چوم رہے ہیں, حضرت, تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں بیٹا اپنی اوقات نہ بھول جانا. صحیح ہے نا, اوقات بولو نہ بھول جانا. تو اس میں پھر یہ دعا مانگتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے, یہ دعا مانگتے, کیونکہ جس چیز کی انسان کو ضرورت محسوس ہو وہ مانگنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انسان کی جو چاہت ہوتی ہے نا وہ دعا مانگنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے. تو میری چاہت ہے کہ میں بگڑ نہ جاؤں, تو اس لیے جب میں یہ دعا مانگتا ہوں جو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا تجعل الدنیا اکبر همنا, اے اللہ ہماری بڑی فکر دنیا نہ بنا دینا, کہ عزت شہرت دولت یہ نہ بنا دینا. کیوں؟ یہ بہت گھٹیا ہے. پھر یہ تو پھر فرعون قارون ٹھیک تھے, وہ ان کی بڑی فرعون کی چاہت کیا تھی؟ دولت عزت شہرت. کیا خیال ہے قارون کی چاہت کیا تھی؟ دولت عزت شہرت. اور موسیٰ کی چاہت, علیہ السلام کی چاہت کیا دولت عزت شہرت تھی؟ بولو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں, آپ کی شادی بھی ہو گئی, آپ کا گھر بھی آباد ہو گیا, آپ کو سکون کی زندگی بھی مل گئی, فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا, حکومت بھی ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں آ گئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی. اور جتنی موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی, فرعون 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی, تبھی موسیٰ موسیٰ تھے اور فرعون کیا تھا؟ فرعون دنیا مردار پہ مرنے والا. تو میں جب اللہ سے دعا مانگتا ہوں, لا تجعل الدنیا اکبر همنا, اے اللہ مجھے اتنا گھٹیا نہیں بنانا, اتنا گھٹیا نہیں بنا دینا مجھے کہ میں دنیا میرا ہدف بن جائے, کہ مجھے عزت شہرت دولت چاہیے, بس یہ میرا اصل یہ ہے. نا 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 نا, ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے بھائی؟ بڑی, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. شاعر نے بڑی زبردست بات, دنیا فنا ہونے والی ہے, تو اس کمبخت تو اس پہ مر رہا ہے, تو ظالم ہے تو, یہ مرنے والی ہے, عزت شہرت دولت سب چھینے گا 100%. کل دفنا کے آئیں گے نا جب لوگ, 2-4 دن روتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ہی بیان سن کے تسلی دے رہے ہوں گے, اچھا ہوا مر گئے, اسی میں خیر ہوگی. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب نے کہا تھا غم کو کیسے ہلکا کرنا ہے, بہرحال اسی میں کیا ہوگی, خیر ہوگی, خود ہی تسلی کر رہے ہوں گے. بچے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ابا کا انتقال ہو گیا دو چار دن، ہاں ہاں ہاں، پھر کہیں گے بہرحال اسی میں خیر تھی، جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. ابا کا دل کرے گا قبر سے نکل کے چماٹ مارے. میں تو واقعہ دیکھا، ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اتنا بےچارے رو رہے، ٹینشن میں نا، اچانک انتقال ہو، تین دن کے بعد ایسے جیسے ویلیاں لگاتے پھر رہے ہوں. میں نے کہا یار دیکھو کتنا پرانا رشتہ تھا، تین دن میں ختم. تو کیا دولت، عزت، شہرت سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ہم بیوقوف ہیں یار، اس دولت، عزت، شہرت کو اپنا باپ بنا لیں یار، کیوں پاگل ہیں کیا ہم ہیں؟ تو میں اس لیے اللہ سے کہتا ہوں، اللہ میں تو پاگل ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں بگڑ جاؤں. اللہ کے سامنے تو یہی ہونا چاہیے نا. تو اے اللہ تو ہماری حفاظت کر، ہمیں بگڑنے مت دینا. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ ایسا گھٹیا ہمیں نہیں بنانا کہ ہم جناب اس دنیا کو اپنا باپ بنا لیں اور ہمیں یہی چاہیے، اصل ہمارا یہی ہدف ہو. نا 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 نا، یہ اس سے ہمیں بچانا. اور ایک اور دعا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. کیا زبردست الفاظ ہیں یار، یہ الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو عجیب تو ہوں گے نا. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. دیکھو انسان جتنا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے ساتھ جتنا مخلص ہوں گا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دعا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ ہمیں میرے حوالے نہیں کر بھائی، کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر دیں گے، ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیں گے. جیسے ماں بچے کو بچے کے حوالے نہیں کرتی ہے، ماں بچے پہ نگرانی خود کرتی ہے. بچہ اگر غلط سمت میں جائے گا نا تو ماں سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو، ایک چواٹ لگاتی ہے کہ یہ کرنے دیا نہیں جائے گا تجھے. بھائی بچے کو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، بچہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے، ماں کو پتا ہے یہ پیا تو نمونیا ہو جائے گا اس کو، تو ماں پہلے تو سمجھائے گی بیٹا بری بات، بچہ پھر بھی لے گا تو ماں سمجھاتی رہے گی بٹھا کے اس کو، نہیں بیٹا بری بات، بیٹا تم کو میں نے تمہارے حوالے کیا، جاؤ اب تم اچھا برا خود فیصلہ کرنا، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں یہ غلط چیز ہے. نا نا نا، ماں بوتل ہاتھ سے لے گی اور ایک رکھ کے لگائے گی، اگر پاکستانی ماں ہے تو رکھ کے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ چھاپ دے. اور بچہ، میں نے تو ماؤں کو دیکھا یار بچوں کو ایسے پیٹتی ہیں، اللہ کی پناہ یار. مشہور تو یہ کہ باپ ظالم ہوتا ہے، لیکن جو میں نے ماؤں سے بچے پٹتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، دیکھے ہیں نا، ایسا گھمائیں گے نا وہ لٹو کی طرح گھومے گا. تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے اور ہمیں ہمارے حوالے مت کر. اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا بھائی، ہم عزت شہرت دیکھ کے مائل ہو جائیں گے، عزت کی طرف، شہرت کی طرف، دولت کی طرف، اور ان سب چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا، آخرت بھول جائیں گے اور اسی کو اپنا، دنیا کو اپنا باپ بنا لیں گے. تو اے اللہ ہمیں تو ہمارے حوالے مت کر. لا تکلنا الا انفسنا طرفۃ عین، کتنی دیر حوالے نہ کر بھائی. ہو سکتا ہے اللہ تو 12 گھنٹے ہمیں ہمارے حوالے کر، لیکن 12 گھنٹے خود نگرانی کرنا نا نا نا. اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. اور آگے الفاظ ہیں لا اقل من ذلک، پلک جھپکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اگر پلک جھپکنے میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں بھی ہمارے حوالے کیا، اس میں بھی بگڑ جائیں گے ہم. تو اے اللہ وہ سیکنڈ کے 1000واں حصے، پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، پوری نگرانی ہماری کر. جس طرح بھی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں منظور ہے، بس ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. خود بھی نواسی نہ ال البر و تقوا، نہ چلے نہ اللہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے چلا تو ہمیں. چلنا تو دیکھو خود ہی ہے، کوشش خود ہی کرنی ہے، لیکن جب دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا تو بھائی بھکاریوں کی طرح مانگی جاتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا جب مانگنی ہے اللہ سے تو اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے جیسے ہم سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، اس میں کیا شرمانا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ غصہ آ رہا تھا کہ نہیں ہم کہاں سے نالائق ہیں بھائی، سب ایک جیسے ہیں، ٹوپی الٹی پہننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو اللہ کے سامنے بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نالائق لوگ ہیں سارے. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا، ہم بگڑ جائیں گے. تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے، خود عمل کرنا ہے. کہ میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں، حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ، کفا بالموتی واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نہ تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں کھانستے زیادہ ہیں, گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں, اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. 100 سال میں کون بات کرے گا 4, کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا, وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا, تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا, قرآن کہتا ہے وہی لکم تباہ ہو جاؤ, بھائی اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ, پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے غربت کو. کیا میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے, مجھے لگتا مجھے جوتا نہ مار دے پکڑ کے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے, میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا, یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گی, تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی انجوائے کرو. کیا کرو, ٹینشن میں پیسے نہیں ہیں تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کو اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہے. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ, کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے ڈلیا بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کمبخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے, ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا وہ کمبخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دو, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے, کوئی بزرگ آئے کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, منہ سے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کرنا ہے, کتنے سال میری 10 سال میں, انکل 10 سال میں میٹرک کیا پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا انٹر ہو جائے گا, پھر کیا, پھر بی اے کر لینا, پھر کیا, پھر جی ماسٹر کر لینا, پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا وہ کر لینا, 18-20 سال نکال دیے اس کے. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی, انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ, انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری, پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا, پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو خیر ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں انکل, آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کے نہ ہو, ہر مرحلے پر رکاوٹ نہیں, ابھی کیا ہے فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا, یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا، آپ کی حاجتیں پوری کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی تو غموں میں بھی خوشیاں، اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں، صحیح ہے نا، اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں. اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی، تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ دوسرے درجے میں. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی. لائیں دے دیں سوال. اچھا بھائی کسی نے پوچھا ہے پیٹ کے مرض کی وجہ سے وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فرض جماعت تراویح جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نکل آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے، اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسر سے دے رہے ہیں وہ، تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے، تو مکس میں تو غالب حلال ہے. تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ؟ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ، ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی، جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا، تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا؟ کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا، حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان، حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو، یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا، بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی، وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے بھی توازو پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے، گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر پڑا رہتا ہے اس میں، بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا، اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی، اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی، تو اٹ مینس نہیں پڑھنی، قضا کرنی ہے. دوسرے نے، جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی، تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کو یہ عالم الغیب تو ہے نہیں، آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے، یہ تو قضا ہو رہی ہے، اب قضا کیسے کریں؟ ہم قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا، تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا، دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں، اور نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ تین رکعتیں پڑھنی ہے چار پڑھنی، پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں، ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے، اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا، کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے، یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے، قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے، کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا، دارالخلافہ بنایا، تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے، علم کا سمندر تھے، سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا، تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس، اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے، اور دوسرے عبداللہ بن مسعود، تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا، جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا، مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا، لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ، تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ، حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے، تو اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا. کوفہ فرماتے ہیں لا احصی، شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی، اس کے سارے راوی حجاز کے تھے، مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں، ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہوں. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا، حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا، تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے، ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. تو بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا، تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں، اسلامی خلافت کا مرکز تھا. تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین کا کیا الفاظ ہیں عربی کے، پوری عبارت ہے مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کمجتمع علی ترک رفع الیدین او کما قال، کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا، کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا، تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. تو بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں، فقیہ تھے، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے، اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ جو نبی نے کیا ہے، تو نبی نے دو سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. اہل حدیث بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دو صدوں کے درمیان بھی کیا ہے, اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ دو صدوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے, کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے, تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ دو سجدوں کے درمیان نہ کیا جائے, حالانکہ نبی نے دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے, لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ترک کیا ہے اس کو. تو ہم کہتے ہیں جیسے دو سجدوں کے درمیان ترک کرنا ثابت ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ترک کرنا ثابت ہے. اور ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل کوفہ کا عمل اور اہل مدینہ کا عمل, کیونکہ مدینہ والے انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, اس میں امام مالک سے یہی روایت ہے کہ وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں مگر رفع الیدین کا قول ان کے شاگرد نقل نہیں کرتے. ان پر جب اعتراض ہوا تو ان کے شاگرد قاسم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس لیے رفع الیدین کا قول نہیں لیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے, اس میں بھی یہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, اس میں ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے پڑھی ہے. تو ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ نہیں کیا. اور سفیان ثوری کتنے بڑے محدث ہیں, ان کا بھی یہی رائے ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وقیع ابن جراح یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں. ایک ہوتا ہے راوی کا محدث کا ثقہ ہونا, ایک ہوتا ہے امام ہونا. امام کا مطلب کیا, وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے یہ کمزور ہے. تو وقیع ابن جراح کتنے بڑے امام ہیں, محدث ہیں. کان یفتی بقول ابی حنیفہ, وہ بھی فقہ میں کس کو فالو کرتے تھے, امام ابو حنیفہ کو, اتنے بڑے محدث ہو کے بھی. تو یہ کمزور رائے نہیں ہے رفع الیدین ترک کر دینے والی. تو اس لیے اہل حدیث کا اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ کہنا جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی, بھائی آپ کی رائے ہے تو آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں, ہماری رائے ہمیں اس پہ اطمینان ہے. کیونکہ نبی کے رفع الیدین کی حدیثیں ایک جیسی نہیں ہیں. بخاری ہی میں ایسی حدیثیں جس سے پتہ چلتا ہے رکو میں جاتے ہوئے کیا, رکو سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا, خود بخاری میں موجود ہیں. تو آپ اس کی یہ تاویل کرتے ہو کہ بھائی کیا تھا صحابی نے بیان نہیں کیا, ہم کہتے ہیں تو آپ کی تاویل ہے نا. کہتے ہیں نہیں کیا تھا تبھی بیان نہیں کیا, کیونکہ اگر یا پھر رکو میں جاتے ہوئے بھی ذکر نہیں کرتے نا وہ صحابی, جہاں جہاں کیا وہاں بیان کیا, جہاں نہیں کیا وہاں صحابی نے بیان نہیں کیا. تو بیان نہ کرنا اس کی علامت ہے یا نہیں کیا رفع الیدین, تو چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر رفع الیدین کی ساری حدیثیں لینی ہے تو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی کرو, اور اگر بعض لینی ہے بعض نہیں لینی تو پھر ہم پہ کیا اعتراض ہے. ہم کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ والی ہے باقی والی نہیں ہے, اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی رائے. اس پہ میں انشاءاللہ خاندانی کے لیے ریکارڈ کرواؤں گا. میں نہیں چاہتا لوگ فروئی مسائل میں پڑھیں, غزہ میں دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں, مومت کہاں جا رہی ہے, لیکن ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو میں اس پہ میرا وعدہ ہے میں رفع الیدین پر ایک خاندانی طریقے سے پورا ریفرنسز کے ساتھ پراپر میں کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہم رفع الیدین نہیں کرتے تو یہ نبی کی طریقے کی ہی وجہ سے نہیں کرتے, کہ ہماری رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں عمل مختلف رہا ہے, سیم نہیں رہا, یا تو قلت سے کثرت کی طرف گیا, پہلے کم تھا بعد میں بڑھا ہے, اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہی چیز متعین ہے, پہلے زیادہ تھا بعد میں کم ہوا یہ. اور ایک آخری بات کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب انہوں نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے کرنے والی تو اس میں نیچے کیا لکھا ہے, وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِي, یہی صحابہ میں بعض اہل علم کا قول تھا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اہل علم میں بہت سارے صحابہ کی رائے ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات یہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج یہ ہے, جو فقہ پڑھتے ہیں نا ڈیپ میں جا کے, ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام حنیفہ کا فقہ میں مزاج یہ کہ وہ سب سے سپیریئر قرآن کو رکھتے ہیں, سب سے سپیریئر, پھر اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں. وہ حدیث کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو جائے, اور اگر حدیثیں دونوں طرح کی ہوں تو پھر جو قرآن کے موافق ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں, جو موافقت میں کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. اب کثرت سے حرکت یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے, بار بار حرکت کرنا اس سے خشوع و خضوع نہیں رہتا. تو امام حنیفہ نے دیکھا رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی نہ کرنے کی بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بات جو بار بار حرکت کرنا رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے, تو ٹھیک ہے نبی سے یہ ثابت ہے, لیکن یہ بھی تو ثابت ہے کہ نہیں بھی کیا آپ نے, تو وہ حدیث جو خشوع کے زیادہ منافی ہے اس کو لے لیا جائے. تبھی میں نے دیکھا جو رفع الیدین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سنت سمجھ کے کرتے ہیں, ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن آپ ان کا عمل بھی دیکھیں, آپ وہ پراپر وے میں نہیں کرتے رفع الیدین. شروع شروع میں جب نیا نیا جوش آتا ہے نا تو بڑا طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, یوں کر رہے ہوتے ہیں بس. اس سے پتا چلتا ہے خود بھی تھک جاتے ہیں, یہ اس عمل سے خود بھی تھک جاتے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ کی جو رائے ہے نا کہ اس کنو فی الصلاح حدیث میں آتا ہے, نماز میں سکون پیدا کرو, سکون پیدا کرو نماز میں, تو وہ رفع الیدین نہ کرنے میں سکون زیادہ ہے. اور اس کی صحیح مسلم کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنو فی الصلاح, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح بار بار اپنے ہاتھوں کو, جیسے گھوڑے دم ہلاتے ہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو, نماز کے اندر سکون پیدا کرو. اب اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا تھا, اس پہ نبی نے ایسا کہا ہے کہ سرکش گھوڑوں کی طرح کہ تم دمے ہلا رہے ہو, تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. اس کے دو جواب ہیں, ایک جواب تو میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس وقت دوں گا کیونکہ ابھی دیا تو لمبی بحث شروع ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت تھا, یہ سلام کے وقت صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو اس پہ نبی نے منع کیا. تو صحابہ خود سے ہاتھ اٹھا رہے تھے, یہ پہلے نبی کو کبھی دیکھا ہوگا, انہوں نے دیکھا تھا صحابہ خود سے, نماز میں کوئی ایسی حرکت صحابی نہیں کریں گے جس کا نبی سے ثبوت نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, اور صحابہ کو کہا کہ یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. اس سے یہ تو پتا چل گیا کہ رفع الیدین کرنا سکون صلات کے بہرحال منافی ہے. اس پہ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, نبی نے ایک عمل کیا ہو اور صحابہ نے نبی کو دیکھ کے سلام کے وقت رفع الیدین کیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی سخت تنبیہ فرمائے کہ سرکش گھوڑوں کی دموں سے اس کو تعبیر کریں. بھئی سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح تم بار بار ہاتھ ہلا رہے ہو تو یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنے ہی عمل کو اتنی سخت تعبیر کریں؟ بھئی ایسے ممکن ہے کہ نبی نے جب وہ عمل چھوڑ دیا نا تو وہ منسوخ ہو گیا, پھر اس پہ یہ شدت بنتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا مدینہ میں, آج لوگ مدینہ کے کتے بنے ہوئے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے مدینہ کے کتوں کو آپ نے مارنے کا حکم دیا. تو اب کیا تھا, وہ ایک وقت کے لیے تھا, صحابہ نے اجنبیوں کے کتے بھی مارنا شروع کر دیے جو مدینہ کے نہیں تھے, باہر سے آتے تھے, تو کتوں کی نسل تھوڑی ختم کرنی تھی, کتے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مارنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا, مالکم ولیل کلاب, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو, یہ اللہ کی مخلوق ہے ان کو زندہ رہنے دو. یعنی ایک تعداد تھی, تو جو حکم ختم ہو جاتا ہے نا اس میں مالی یا مالکم جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, یہاں بھی وہی الفاظ ہے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بار بار ہاتھوں کو نماز میں ہلا رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہلے سلام کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. تو ابتدائی اسلام میں رفع الیدین بہت زیادہ ہوتا تھا, اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم حکمتوں میں نہیں پڑھتے. تو شروع میں دو سجدوں کے درمیان میں بھی ہوتا تھا, رکوع میں جاتے ہوئے بھی, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی, لیکن حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی آپ نے ترک کیا. حدیث سے بھی پتا چلتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ترک کیا, حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ تیسری رکعت کے سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. تبھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, ان کے قوال ہیں کہ تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کریں گے. اس میں بہت مختلف آ رہے ہیں, تو کسی نے دیکھا جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں کر لو. اہل حدیث نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے بھائی آپ کی یہ سوچ ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امام حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہے, ان کا اپنا ایک غور کرنے کا انداز ہے, انہوں نے دیکھا نبی کے آخری سے آخری عمل کو لیا جائے, تو پھر ان کی رائے یہ بنی اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے عمل کو دیکھ کر اور عبداللہ بن مسعود کے قول کو لے کر. عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقیہ تھے, اور عبداللہ بن مسعود نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایسے نماز پڑھ کے دکھائی, اپنے سارے شاگردوں کو یہ والی نماز سکھائی ہے انہوں نے. تبھی عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد نے کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, جن میں بخاری اور مسلم کے راویوں میں علقمہ اور اسود بھی ہیں, یہ تو بخاری مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے ہیں. تو آپ بخاری کی رٹ لگاتے ہو, بخاری نے جہاں سے حدیثیں لی ہیں ان کو اگر آپ کہو گے یہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے تھے تو بخاری تو گئی نا. مجھے ایک آدمی کتاب دے کے جاتا ہے, مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کتاب دینے والا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور میں کتاب کے فضائل سنا رہا ہوں, جس نے کتاب دی ہے وہ چور نکلا, اس کو میں چور کہہ رہا ہوں, تو کتاب تو گئی نا. تو بخاری جن راویوں سے آئی ہے, جن راویوں کی حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں, ان میں بہت سارے راوی تو حنفی تھے, وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, جبکہ وہ خود جو ہے وہ امام بخاری کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ یہ عجیب بات ہے, امام بخاری کو تو لے رہے ہو اور بخاری کے علقمہ اور اسود اور عبداللہ بن مسعود, یہ تو عبداللہ بن مسعود تو صحابی ہیں اور علقمہ اور اسود تو عبداللہ بن مسعود کے اجل شاگردوں میں سے ہیں, اور ابراہیم نخعی ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں جن کا عبداللہ بن مسعود بڑے احترام سے نام لیتے ہیں, یہ سارے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور پھر امام حنیفہ, پھر ان کے دو شاگرد امام یوسف امام محمد, انہوں نے تو بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے امام حنیفہ سے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. تو پوری امت گھاس نکھا رہی تھی میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پھیلا ہے, 50% سے زیادہ امت نے کس کو فالو کیا ہے, اہل سنت, سنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ رائے بھی بہت مضبوط رائے ہے, تو اس لیے جو اس رائے پر عمل کرتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں, نہ ہماری رائے یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کرنا سنت ہے, تو اس لیے ہم اس کو سنت والی نماز سمجھتے ہیں. تو باقی یہ اختلاف ہے, جیسے صحابی کا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, نبی نے دونوں کو صحیح کہا, تو آخرت میں انشاءاللہ دونوں کی بخشش ہوگی اگر دونوں کی نیت اتباع سنت کی ہے. ہاں, اس کی بخشش نہیں ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ میں جنتی اور یہ جہنمی, اس کی جیسے ان صحابی میں جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کی بھی بخشش, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بھی بخشش, لیکن اگر وہ پھڈا کرتے ہیں نا وہاں پہ کہ تو حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور تم غلط ہو, تم جہنمی ہو, تم اندھے مقلد ہو, تم اپنی رائے پہ چلتے ہو حدیث کو نہیں, تو پھر جو یہ جھگڑا کرتا اس کی بخشش کا امکان کم تھا. تو میرے بھائی ایک مشہور, اچھا اہل حدیثوں کا رفع الیدین میں اتنا اختلاف ہے, ہر اہل حدیث کی رائے, ان کا صرف اس پر اتفاق ہے کہ رکو میں جاتے ہوئے کرنا ہے, رکو سے اٹھتے ہوئے کرنا ہے, باقی اس رفع الیدین کی حیثیت کیا ہے اس میں بہت اختلاف ہے. کسی نے کہا یہ مستحب ہے, کسی نے کہا سنت مؤکدہ ہے, کسی نے کہا یہ شرط ہے, اگر نہیں کرو گے ہوگی نہیں نماز, تو ٹھیک ٹھاک ان کا رفع الیدین, جبکہ چاروں اماموں کا اس میں امام شافی اور امام احمد بن حنبل رفع الیدین کے قائل ہیں, صرف سنت قرار دیتے ہیں, نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں کرتے, وہ کوئی ملامت نہیں کرتے, اور امام مالک سے دونوں قول ملتے ہیں, کرنے کے بھی اور نہ کرنے کے بھی, لیکن ان کی جو سب سے مشہور مستند کتاب ہے جو المدونۃ الکبرا, اس میں نہ کرنے کا قول لیا گیا ہے. اور مالکیہ کا جو میں نے جو مالکیوں سے پوچھا ہے, کیونکہ میرے تو اب سفر ہوتے ہیں نا ایسے ملکوں میں جہاں فقہ مالکی رائج ہے, تو وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ جو متاخرین ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں, جو فقہ مالکیہ میں جو متقدمین تھے وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. تو اور امام حنیفہ کا تو رائے یہی ہے کہ نہ کیا جائے. تو باقی جن کی رائے یہ بھی ہے کہ کیا جائے, وہ بھی زیادہ زیادہ مستحب کہتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں, سنت غیر موقعہ, موقعہ بھی نہیں کہتے وہ. یہ ہمارے ہاں اہل حدیث میں شدت ہے کہ وہ سنت بھی اور بلکہ فرض بھی, اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث ہے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے, یہاں پہ کہتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتے, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو ان کا یہ بھی نہیں فیصلہ ہو پا رہا, تبھی ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں آپ ایک فقہ مرتب کرو میرے بھائی, آپ ایک مرتب کرو اتفاق رائے سے, اور تاکہ ہمیں پتا چلے اہل حدیث کا یہ فقہ ہے, یہ رائے ہے ان کی. تو مرتب نہیں کرتے, وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہمارا, ہم تو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہمیں مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر قرآن کو بھی مرتب نہیں کرنا چاہیے تھا, حضرت عثمان نے غلط کیا, کیا خیال ہے؟ ویسے ہی سادہ طریقے سے چلتے رہنے دیتے, نبی کے دور میں تو اس مصحف عثمانی کی ترتیب پہ قرآن نہیں تھا, لیکن حضرت عثمان نے کیوں مرتب کیا؟ تاکہ امت ایک قرآن پہ جمع ہو جائے, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہ ہو, جو سورت جس ترتیب سے میں نے لکھی ہے اسی ترتیب سے ہوگی, تاکہ امت بچے نا اختلاف سے. اور تابعین کے دور میں تو حدیث مرتب نہیں تھی, سینہ بسینہ چل رہی تھی, لیکن محدثین نے ریٹرن میں لا کے مرتب کر دی, بھائی اب اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, ورنہ حدیثوں کی کتابیں آتی رہیں گی, ہر آدمی اپنی سندیں مارکیٹ میں لاتا رہے گا, کون فیصلہ کرے گا یہ ٹھیک ہے کون کیا غلط ہے؟ بس ایک چیز مدون کر دی, اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلامی قانون کو بھی مرتب کر دیا فقہا نے, اور بول دیا بھائی اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اہل حدیث نے مرتب نہیں کیا. اب جب ہم کہیں فقہ مرتب کرو تو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں مرتب تھا, تو بھائی پھر حدیث کو بھی چھوڑ دو, یہ آپ بولو صحابہ کے دور میں مرتب تھی, قرآن کے حضرت ابو بکر عمر کے دور میں مرتب تھا, تو ایسے تو پھر قرآن بھی نہیں ہونا چاہیے, حدیث بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو جب قرآن کو مرتب کیا گیا, امت کا اتفاق ہوا, ریٹن فارم میں لایا گیا, حدیث کو لایا گیا تاکہ امت دائیں بائیں نہ جائے, ایسے ہی فقہ کو بھی لایا جائے گا اور پابندی لگائی جائے گی, بھائی اس کو فالو کرنا ہے, ورنہ کیا ہوگا, ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بیچے گا. تبھی ایک شیعہ عالم کا بیان ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فرقہ دیوبندی ہے لیکن اس کے اندر سب سے کم فرقے ہیں, اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہے لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فرقے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے بڑا فرقہ دیوبندیوں کا ہے اور اس کے اندر فرقے دو ہیں, حیاتی مماتی, اور وہ بھی بہت کم اختلاف ہے, وہ بھی دو چار لوگ ہیں جو پھٹے باز ہیں, ان کو ہٹا دو تو وہ لڑائی بھی ختم ہو جائے گی, سب سے زیادہ یہ ہیں. اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہیں لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ فرقیاں ہیں. وجہ کیا, مرتب نہیں ہے ایک چیز, ہمارا فقہ مرتب ہے. میں اگر کوئی مسئلہ بیان کروں گا آپ مفتی طارق مسعود پہ, اگر وہ قرآن و حدیث کی اس ریسرچ کے خلاف ہوگا نا جو ریٹرن فارم میں چلی آ رہی ہے, سارے حنفی مفتی مجھے پکڑیں گے, بولیں گے یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے. میں کہوں قرآن و حدیث سے, وہ کہیں گے آپ مجتہد ہو, جو فقہا نے نکالا ہے, جو اصول اور ضابطے بیان کیے اس کے حساب سے آپ بتاؤ, آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھو, مزید مارکیٹ میں کوئی نیا فقہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہے بس وہ بیان کرنے. تبھی ہماری رب, اب میرے جو کلپ جاتے ہیں پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں, شاید کوئی ایک آدھ مسئلے پر کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہو, ورنہ نہیں ہوتا. اہل حدیث یہ کام کریں مسائل بیان کرنے کا, 20 اہل حدیث اس کے خلاف ہو جائیں گے, کہے گا نہیں یہ قرآن حدیث یہ غلط ہے, وہ دوسرا کہ. تبھی دیکھو آپ ٹی وی میں ایک اہل حدیث عالم آتا ہے, دو نہیں آ سکتے کبھی. جس دن دو اہل حدیث عالم بیٹھے نا, مجھے لا کے بٹھا دو, دیکھو ان کی آپس میں کتنا ہر عالم کی ہر مسئلے میں رائے دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, یہ کوئی میں اہل حدیث کے بغض میں نہیں کہہ رہا. جتنا میں دیوبندیوں میں اہل حدیث کو فیور کرتا ہوں نا, اتنا کوئی نہیں کرتا. میں تو ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل کرتا ہوں, میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں, اور نام لے لے کے بھی بعض اہل حدیث علماء کی تعریفیں کرتا ہوں, جتنا براڈ مائنڈیڈ میں ہوں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو چیز ریٹن فارم میں نہیں ہوتی, مرتب نہیں ہوتی, ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے اس میں. اب یہ انجینئر مرزا بھی تو اہل حدیث ہی ہے اصولی طور پر, یہ کہتا ہے میں قرآن حدیث سے اجتہاد کروں گا, کر لیا اجتہاد, کیا بیڑا غرق کر دیا یار. تو اگر کوئی فقہ مرتب ہوتا, اب اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے آپ کو اہل حدیث جماعت سے نکال دیا, نکالنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں. اب یہ کیا بات ہے, اس کی بات کو آپ کہیں کہ نہیں کر رہا اور آپ کی بات کو وہ کہیں کہ نہیں کر رہا, تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ ہمارے پاس ایک ریٹرن میں چاروں اماموں کے پاس جو ماننے والے ان کے پاس ریٹرن میں فقہ مرتب ہے, شوافی کے پاس بھی ہے, حنفیوں کے پاس بھی ہے, حنبلی کے پاس بھی ہے, مالکیہ کے پاس بھی ہے. اس سے ہم ہٹنے کی اجازت نہیں دیتے کہ بھائی آپ کی جو قرآن و سنت کی رائے ہے نا, آپ نے اپنی نئی رائے نہیں لانی ہے, یہ سب قرآن و سنت ہی سے لکھے گئے ہیں, تورات انجیل سے نہیں لکھے گئے, اب اسی کے اندر رہنا ہے آپ نے. اہل حدیث کے پاس کوئی ریٹرن میں کوئی مرتب فقہ ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں اپنی ریسرچ ہوگی اس مسجد کے امام کی, اپنی ریسرچ ہوگی اس کے امام کی, اپنی ریسرچ ہوگی اس کی, اپنی ریسرچ ہوگی, تو اجتماع میں بس سب شریک ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, باقی سب کی. اور عجیب سے عجیب بات یہ کہ ان کے مدارس میں عالم کیسے بناتے ہیں, میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں. میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی کہ اہل حدیث کے مدرسوں میں عالم بننے کے لیے کیا کون سا فقہ پڑھاتے ہیں, یہ تو پتا چلا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے فقہ حنبلی شامل کر لیا ہے, ورنہ زیادہ تر فقہ حنفی پڑھاتے ہیں, قدوری پڑھا رہے ہیں, ہدایہ پڑھا رہے ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میں نے براہ راست پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا جس فقہ حنفی کو آپ غلط کہتے ہو, کہہ رہے ہم ساری باتیں تھوڑی فقہ حنفی غلط کہتے ہیں, جو غلط ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, غلط ہے یہ والی صحیح ہے. میں نے کہا یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا کوئی سلیبس پڑھانے کا, پہلے صحیح چیز پڑھائی جاتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں پھر جو غلط ہوتا ہے اس پہ رد کیا جاتا ہے. یہ ایسے جیسے آپ اسلام کے مدرسے میں عیسائیت پڑھا رہے ہو اور بتا رہے ہو عیسائیوں کی یہ والی باتیں ٹھیک ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے, جنت جہنم مانتے تھے, حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے تھے, اور یہ چیزیں کیا ہیں, غلط ہیں. وہ کہے گا پہلے مجھے اسلام پڑھا میرے بھائی, پھر جو عیسائیت میں جو چیزیں غلط ہیں وہ پڑھا دینا بعد میں. تو میں اہل حدیثوں سے دوستی یاری میں کہتا ہوں, بھائی بندی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا سلیبس متعین کریں, وضو, نماز, زکات, روزہ, حج, اذان اور حدود اور قصاص اور طلاق اور عدت, یہ سارے مسائل ریٹرن فارم میں لے کر آئیں, پھر اناؤنس کریں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چاروں فقہ جو مرتب تھے یہ تو غلط تھے, یا ہمیں ان پر چونکہ اطمینان نہیں ہے تو ہم نے ان میں سے جو جو چیزیں شریعت کے مطابق تھیں وہ لے کر ایک کتاب میں لکھ دی ہیں, اب آئندہ سے ہم وہ پڑھائیں گے. تو ہمیں کم از کم یہ تو پتا چل جائے گا کہ یار چلو چار تھے تو ایک اور صحیح, ٹھیک ہے نا, اور پتا تو چلے گا یہ رائے ہے اس میں اہل حدیث کی. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں خود اتنا کنفیوز ہوتا ہوں کہ اس میں اہل حدیث کی رائے کیا ہے. ابھی مجھے پتا چلا جب عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تو ایک اہل حدیث کی کچھ رائے آ رہی ہے کہ طلاق طلاق پر اتنی مختلف آ رہا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, سارے اہل حدیث نہیں کہتے, ان میں بعضوں کی تحقیق یہ ہے کہ تین تین ہوتی ہیں, اور ایسا سخت رد کیا ہے انہوں نے تین کو ایک کہنے والوں پر. میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اہل حدیث تین طلاق کو ایک کہتے ہیں, میرے کمنٹ پہ ایک اہل حدیث کے کمنٹ آئے تھے, وہ صاحب آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے, ہمارے محلے میں ایک اہل حدیث عالم ہے وہ کبھی بھی تین کو ایک نہیں کہتے, وہ کہتے تین تین ہوتی ہیں, آپ کیوں اہل حدیث کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہو, وہ مجھے لتاڑ رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا جب آپ تین طلاقیں دیں گے تو اہل حدیث سے اگر آپ فتویٰ لینے جائیں گے تو پھر آپ وہ والا بندہ تلاش کرو گے جو تین کو ایک کہتا ہے, صحیح ہے نا, وہ اسپیسیفک وہ بندہ تلاش کرو گے. اس میں بھی آپ مخلص نہیں ہوگے کہ سارے اہل حدیثوں سے میں رائے لوں کہ ان کی اصل رائے ہے کیا, تو وہ بہت زیادہ اختلاف آئے گا. حالت حیض میں طلاق دی, کچھ اہل حدیث کہتے ہیں ہو جائے گی, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی. تین طلاقوں, ایک طلاق دی ایک طہر میں, اس میں آپ نے رجوع کر لیا, رجوع اگر نہیں کیا اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی, کچھ اہل حدیث کہیں گے ہو گئی ہے, کچھ کہیں گے نہیں ہوئی ہے کیونکہ پہلے سے رجوع نہیں کیا آپ نے. اتنی آ رہا ہے, فقہ مدون ہے, مرتب ہے, اس میں اگر اختلاف ہوتا بھی ہے تو اصول ہے کہ فتویٰ کس قول پہ دیا جائے گا, اور صدیوں سے اسلامی حکومتوں کا حصہ رہا ہے, وہ ہوائی بات نہیں ہے, صدیوں سے خلافتیں چلی ہیں, قانون چلے ہیں ملکوں کے اس پر, تو اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن بہت کم جا کے, اور اکثر جدید مسائل میں ہوتا ہے, قدیم میں نہیں ہوتا, بہت کم جا کے اختلاف ہوتا. تبھی تو دیکھو کتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں, سب ایک ہی جیسا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ ذرا سا انحراف کرے گا سارے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف. میں نے مسئلہ بیان کر دیا کان میں دوا ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, روزہ نہیں ٹوٹتا, اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹتا ہے, سب علماء نے کہا بھائی یہ کہاں سے لایا ہے, سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا, بھائی کہاں سے لایا. میں کہتے قرآن حدیث کی تحقیق ہے میری, کہتے کیا تو ابھی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, قرآن حدیث سے پہلے کوئی کسی نے تحقیق نہیں کی ہے کیا, جنہوں نے کی ان کی تحقیق پیش کرو نا. تو پھر میں نے کتنی لمبی دلائل دی, بھائی ہمارے فقہا نے کہا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, ان کا خیال یہ تھا کہ کان کا کوئی راستہ حلق تک یا دماغ تک پہنچتا ہے, اب جدید تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے نہ حلق میں پہنچتی ہے نہ دماغ میں پہنچتی ہے. تو فقہا نے جس بنیاد سے وہ مسئلہ بیان کیا تھا وہ بنیاد غلط ہونا ثابت ہو گئی. ایک دفعہ مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی نا, تو یہی مسئلہ آیا علماء کی, تو ایک عالم نے کہا بھائی وہ قدیم فقہا اتنے ذہین تھے کہ وہ کیسے غلط مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے, انہوں نے لکھا جب روزہ ٹوٹتا ہے, تو وہ بڑے عظیم فقہا تھے, ان کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ہمارے عالم نے جواب دیا بڑا زبردست کہ وہ فقہا تو عظیم تھے, اس زمانے کے طبیب اتنے عظیم نہیں تھے جتنے آج کے میڈیکل سائنس نے, جو فقہ نے اس وقت ترقی کی تھی دین کے علوم نے, تو علماء میں ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے, لیکن میڈیکل سائنس نے آج ترقی کی ہے. اس زمانے کے حکیم کہتے تھے کہ فقہا کو انہوں نے بتایا کہ بھئی کان کے میں دوا ڈالیں گے تو دماغ یہ حلق تک پہنچے گی, تو ان علماء نے ان حکیموں کی سن کے مسئلہ بیان کر دیا. تو کہا کہ آپ آج کے علماء کو ان علماء سے کمپیئر تو کر رہے ہیں, لیکن آج کے ڈاکٹروں کو ان حکیموں سے کمپیئر نہیں کر رہے. تو میڈیکل سائنس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا, انہوں نے بتا دیا بھائی کان میں دماغ تک یا حلق تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں, کان میں جتنا بھی پریشر سے کوشش ڈالو نا حلق تک نہیں پہنچے گی, اللہ یہ کان کا پردہ ہی پھٹ جائے ایک الگ بات ہے, تو جب پہنچ ہی نہیں رہا تو روزہ کیسے ٹوٹے گا. تو میں نے جو مسئلہ ریکارڈ کروایا کتنا بڑا ایشو, لیکن اہل حدیث کچھ بھی کرواتے رہے کوئی ایشو نہیں بنتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہے, یہ کوئی اہل حدیث کے ذمہ دار تھوڑی ہیں, دوسرا کہتا ہے یہ ان کی رائے ہے, تیسرا کہتے ہیں ان کی رائے ہے, چوتھا, تو اتنی اکائیاں ہیں, تو ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ اہل حدیث کو فالو کرو. آپ جب کہیں گے, جب آپ ایک ریٹن میں ایک مرتب کر کے لاؤ اور ہم اس کو مانیں کہ واقعی یہ بھی چلو آپ نے قرآن و حدیث سے نکالا, اس پر سوال تو ہوگا کہ 1400 سال کے بعد کیوں نکال رہے ہو, اب تک کیا کرتے رہے ہو, لیکن چلو ہم دل بڑا کر کے مان لیں گے یار ایک انہوں ریٹن میں ایک چیز لے آئے ہیں, اب ہم کہیں گے یہ اہل حدیث کی رائے ہے, یہ فقہ انفی ہے, یہ فلانا ہے, یہ اہل حدیث کی رائے ہے, تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اب دیکھ لو آپ کیا کرنا ہے, پورا فالو کرنا ہے نہیں کرنا, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ تو جب ہوگا, جب ہو تو نا, ابھی تک جب نہیں ہے تو میں اپنا دماغ کیوں ضائع کروں کہ کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہوتا, دین ایسے نہیں عمل کو ہوتا, جیسے قرآن مرتب ہوا ہے, حدیث مرتب ہوئی ہے, تو فقہ بھی مرتب ہوا ہے, اور یہ تبع تابعین کے دور میں امام محمد نے سب سے پہلے 6 کتابیں لکھی, اور موطا امام مالک سے فقہ مالکیہ میں کتابیں لکھی گئیں، فقہ پر امام شافی کی کتاب، یہ سب لکھی گئی ہیں، تو اسی لکھے ہوئے کو فالو کرنا ہے، اخپل طریقہ نہیں چلے گا اسلام میں، اس سے امت فساد میں جائے گی اور فرقے بڑھیں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔
اچھا میرے بھائی، مفتی صاحب اگر کوئی شخص ہاتھوں کے
عجیب آدمی ہے یار، ہاتھوں کا تذکرہ آتے ہی سمجھ جائے کرو نوجوان آدمی کیا پوچھ رہے، تو ایسے کلیئر کٹ سوال نہ پوچھا کرو۔ بیوی کے علاوہ کسی بھی طرح اپنی خواہش پوری کرنا حرام اور ناجائز، بس اللہ نے قرآن میں ایک بتا دیا طریقہ کہ جب خواہش پیدا ہو بیوی نہیں ہے تو شادی کرو، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
میں نے فلیٹ اپنی رہائش کے علاوہ خریدا جس کی نیت کرائے پر،
محسوس ہوتا ہے کہ بیچنے کی نوبت، زکات لازم نہیں ہے۔ آپ نے فلیٹ خریدا تھا کرائے پہ دینے کے لیے، خریدنے کے بعد اب آپ کا خیال آ رہا ہے کہ بیچ دوں گا، تو زکات لازم نہیں ہے۔ زکات اس فلیٹ پر لازم ہوگی جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، اور اب تک وہی نیت باقی ہو، وہ نیت تبدیل نہ ہوئی ہو۔
میرے والدین زبردستی ایک لڑکی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں آئے زبردستی میں، لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اڑ جائیں، بولیں بھائی
اگر وہ لڑکی میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو تھوڑی بہت ماں باپ کی مان لینی چاہیے، لیکن اگر بالکل ہی اس کی طرف رغبت نہیں ہے، بالکل دماغ پہ بوجھ ہے، تو صاف منع کر دیں، نہیں ہو سکتا، اٹ از انٹ پاسبل ڈیڈی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ڈائلگ مارے۔ ابو بولیں گے تو پٹیں گے، ابو بولیں گے نا تو ابو، تو پھر ابو دیسی ہوتے ہیں نا، ڈیڈی دیسی نہیں ہوتے۔ ڈیڈی پاپا یو آر رانگ، انگریزوں والا اسٹائل مانو، ابا سمجھ جائیں گے میرا بچہ اب دیسی رہا ہی نہیں ہے، انگلش پڑھ لی ہے اس نے، اب یہ نہیں مانے گا۔ لیکن اس میں اڑ جانا چاہیے، اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا نا، تھوڑا بہت ہے تو ماں باپ کی ماننے میں خیر ہے، ماں باپ کے احسانات بہت ہیں، مان لو ان کی پسند سے شادی کر لو، اس میں ثواب ملے گا۔ لیکن بعض دفعہ بالکل دل نہیں، کریلے کا جوس کیسے آدمی پیے یار پیاس میں، بعض دفعہ طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی، تو پھر خام خام میں اس بچی کا بھی زندگی تباہ ہوتی ہے نا، شوہر اسے محبت نہیں دیتا، اسے ٹائم نہیں دیتا، تو پھر یہ ماں باپ کی طرف سے ظلم زیادتی ہے، پھر ایسی صورت میں اڑ جائے آدمی، بولے نہیں ہو سکتا ڈیڈی، ڈیڈی پتہ کیا بولیں گے، میرے ابا نے بھی تو میرے ساتھ تمہاری اما کو لگا دیا تھا، تو ہو گیا نا۔ اچھا ڈیڈی ایسے موقع پہ یہ بتا رہے تھے، بیٹا میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا لیکن میرے والد صاحب نے کہا، میں نے ہاں کر لی، تو آپ ابا کو ایسے موقع پہ کیا کہو گے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اصل میں کیا کروں گا، آپ ابا کو کہو گے ابا اب آپ نے غلطی کی، لیکن اما لگائے گی لکے چماٹ، اچھا میری سسادی کو غلطی کہہ رہے ہو، تو بہت پھنس جاتا ہے آدمی ابا کے سامنے۔ لیکن بہرحال اگر بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے، پہلی کوشش تو میں مشورہ یہی دیتا ہوں، کر لو دل مائل اس کی طرف، ابا اما سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں، ان کو خوش کر لو، لیکن بعض دفعہ نہیں مائل ہوتا دل انسان کا، تو پھر ایسی صورت میں بول دے بھائی، بدتمیزی نہ کرے لیکن بول دے مضبوط لہجے میں، ابو یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اگلے کے ساتھ ظلم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کی بھینٹ چڑھا رہے ہو، اگلے والے جو آئے گی نا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر۔ مودی صاحب آپ نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگوں یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو بنانے کی ٹریننگ دیں گے، وہ ایک لڑکا کاشف عباسی بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، ایڈمن کو چاہیے بھائی، وہ میں نے تو کہا تھا کہ دے گا ٹریننگ، تو دے نہیں رہا کیا؟ اگر نہیں دے رہا تو یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام ایڈمن تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تبلیغ جماعت والوں کے دو اعتراض ہیں، پہلا یہ کہ پینٹ شرٹ پہننا منع کرتے ہیں، حالانکہ ناجائز نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنے والوں کو قبول کر لیتے ہیں، اسے منع نہیں کرتے، یہ تو واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ صحیح حدیث میں بھی بہت سی اعمال کے فضائل ہیں لیکن ضعیف حدیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہننے کی وہ ترغیب، وہ پینٹ شرٹ پہننے کو حرام ناجائز نہیں کہتے، ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا جو سیدھا سادہ لباس ہے وہ پہنو، تو آپ مان لیں ان کی بات، نہیں ماننی تو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہتے ہیں نہ پہنے، تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ یار اپنے قومی ڈریس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سارے ایسے کر بھی نہیں رہے ہوتے، بہت سے تو پینٹ پہن کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر کہتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنو تو اس کی بیس کوئی غلط نہیں ہے، اس کی بیس یہی ہے کہ بھائی اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ لیکن میں تبلیغ والوں سے ایک بات کہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی، میری بہت ٹریولنگ ہے دنیا میں، شلوار قمیض میں انسان لگتا غریب ہے، میں بھی جب عرب ملکوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں جبہ پہنوں, اور خاص مجھے جبہ وہ والا پسند ہے, وہ جو مسقط اور اماراتیوں کا جبہ ہے نا بغیر کالر کے, یہاں وہ نہیں لٹکا ہوا ہوتا, وہ مجھے پسند ہے. شلوار قمیض میں پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یہ چندہ مانگنے آیا ہے. اس لیے مجھے اب شلوار قمیض سے نا اپنے ملک میں تو کمفرٹیبل ہوں میں, سبھی چندے مانگنے والے ہیں تو ہم بھی وہ, ہمیں بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا. کیا باہر ملکوں میں جا کے شلوار قمیض میں لگتا عجیب صحیح ہے. تو پینٹ شرٹ کو تو میں پروموٹ نہیں کرتا, جائز ہے پہننا, لیکن جو اسلامی ڈریس میں اگر جو زیادہ اچھا ہے نا پھر وہ سعودی عرب والا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے, وہ جو کالر والا. یہ جو اماراتیوں کا یا مسقط عمان والوں کا جبہ ہے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو اپنے ناپ کا سلوائیں, پورا شامیانہ نہ ہو, تمبو نہ ہو کہ 6 آدمی آ جائیں اس میں, فٹنگ کا ہو تھوڑا سا, تو بڑا اچھا لگتا ہے, ڈیسنٹ لگتا ہے یہ. تو میں جب مسقط میں عربوں کے گھر میں یا سعودی عرب وغیرہ میں عربوں کے گھر میں جاؤں نا آپ عجیب, مسقط میں یا ایمریٹس اماراتیوں میں, تو ان کے گھروں میں ایک تو ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, پھر ظاہر بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے, تو وہ ایسے خوبصورت شہزادے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک تو صفائی عربوں کے گھروں میں بہت, پھر خوشبو کی دھونیاں. ایک مسقط میں ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی شادی عربوں میں ہوئی ہے, تو اپنے سسرال لے گئے مجھے. تو میں جب ان کے گھر گیا وہ ایسے یار خوبصورت, ان کے سفید جبے, ان کے سروں پہ بڑے خوبصورت سے رومال پیچھے باندھے ہوئے تھے انہوں نے, پگڑیاں تھیں. ایک تو وہ رومال لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, ایک ان کے بندھے ہوئے, اور پھر وہ عود کی خوشبوئیں, پھر صفائی, پھر پیسے کی بھی ایک رونق ہوتی ہے چہرے پہ. یہ بھی ایک حقیقت ہے, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا چہرے پہ ایک رونق, غذائیں ایسے زیتون کھاتے ہیں وہ, اور انجیر زیتون اور یہ چیزیں ان کی خوراک میں. تو میں گیا وہ, پھر خدمت گزار بہت ہوتے ہیں, مہمان نواز. تو ایسے میں نے کہا یار یہ ایسا لگ رہا ہے جنت کے وہ شہزادے گھوم رہے ہیں جیسے نا, ڈریسنگ میں اور بڑے اچھے اخلاق سے. تو عربی ویسے ہی بڑی اچھی زبان ہے, واللہ اللہ بار بار آ رہا ہوتا ہے منہ پہ نا واللہ. تو میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی شہزادے گھوم رہے ہیں. تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے ان لوگوں کے گھروں کا. پھر اخلاق و آداب ہیں, چیخنا چلانا نہیں ہے, بڑوں کا احترام بہت ہے, والد کا, والدہ کا, دادا, پردادا, پھر ہوتے بھی ہیں پردادے دادے گھروں میں کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں. تو بڑا اچھا مجھے لگتا ہے عربوں کا, جو گھروں کا کلچر ہے. عربوں سے میری مراد سعودی عرب میں تو میں نے زیادہ نہیں دیکھا, مسقط میں. تو مجھے ان کا گھروں کا کلچر بڑا اچھا لگا. تو وہ سفید جبے بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے جچتے ہیں انسان پہ. اس لیے باہر ملکوں میں جب جاؤ تو یا تو پینٹ شرٹ پہنو, اور بہتر ہے کہ پینٹ شرٹ نہ پہنو, اپنے کلچر کو فروغ دو, تو اس میں شلوار قمیض کے بجائے جبہ پہنا کرو, زیادہ اچھا لگتا ہے. جبہ سعودی نہیں, مسقط والا جبہ, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, ٹرائی کرو. بچوں پہ تو بہت ہی جچتا ہے یہ. میرا بیٹا ہے چھوٹا, ہم عمرے پہ گئے تو میں نے اس کو وہی جبہ پہنایا اور سفید ٹوپی. عرب آ کے اتنا پیار کر رہے تھے, اور بچے بڑے عجیب اٹریکٹیو لگتے ہیں اس جبے میں, بہت خوبصورت لگتے ہیں بچے. شلوار قمیض میں اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنا کرو, تھوڑا عمران خان کا لک آئے گا. اب جس کو عمران خان سے محبت ہے وہ خوش ہوگا, نہیں ہوگا تو وہ ناراض ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہے اس بحث میں جا کے. لیکن تھوڑا ڈیسنٹ لگتا ہے ویسٹ کوٹ میں. خالی شلوار قمیض مت پہنو, کوئی زکات دے کے چلا جائے گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. تو اس پہ ویسٹ کوٹ پہن لیا کرو, تو تھوڑا سا اس ویسٹ کوٹ سے پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے آدمی, پڑھا لکھا آدمی. تو اس لیے میں پہلے شلوار قمیض کو بہت پروموٹ کرتا تھا کہ اپنے لباس کو چھوڑو نہیں. اب میں باہر ملکوں میں جا کے کہتا ہوں شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ بھی پہنو, تھوڑا قائد اعظم کا لک آئے یا کوئی پڑھے لکھے آدمی کا لک آئے, یا پھر جبہ پہن لو. خالی شلوار قمیض میں ایسا لگتا ہے غریب آدمی آیا ہوا ہے اور چندہ مانگنے کے لیے آئے ہوئے. ایک عرب کا میں واقعہ سناتا ہوں نا, کہ وہ سعودی عرب میں ایک پاکستانی سیٹھ تھا, فیکٹریوں کا مالک, شلوار قمیض میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک صاحب عربی آیا, اس کو زکات کے پیسے دیے نا اس نے. اس سیٹھ نے کہا کہ میں, میری فیکٹری ہے بھائی, میں غریب نہیں ہوں. اس نے پھر بھی کہا رکھو رکھو, ریال کی گڈی تھی, رکھو رکھو. اس نے کہا میں بھکاری نہیں ہوں بھائی, میں فیکٹریوں کا مالک ہوں. عربی نے کہا اللہ خوش رکھو اس. اس نے کہا یار میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کلو پاکستانی مسکین. اس نے کہا بس اتنا کافی ہے, تو پاکستانی ہے نا. اس نے کہا مسکین ہے, رکھ اس کو. تو حالانکہ اس کے دسترخوان چل رہے ہوں گے حرم میں, اتنا بڑا سیٹ ہوگا. تو اس لیے شلوار قمیض پہ تھوڑا سا مجھے اشکال ہونے لگا ہے. یہاں پہنو شلوار قمیض, باہر ملکوں میں نہ پہنو. یہ میری رائے ہے بھائی, اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو. اور اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ پہنو اس کے اوپر. اور دیندار کے لیے خاص طور پہ, دیندار آدمی تو بالکل ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آیا ہوا مدرسے کے لیے, تو بالکل ایسا لگتا ہے. بس ہو گئے سوال. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.